أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا عبد القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم هم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قرآن کریم کی تین مختلف آیات کی تلاوت کی گئی، آخر میں تو خیر دو تین آیتوں کا ایک سلسلہ تھا جو مسلسل اور متصل آیتیں. یہ وہ آیتیں ہیں جو ایک طرف خانہ کعبہ کی اہمیت و فضیلت کو بیان کر رہی ہیں، اور دوسری جانب فریضہ حج کی اہمیت ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے. کیونکہ اکثر میرا بیان اتنا پھیل جاتا ہے کہ پھر ان آیتوں کا ترجمہ بھی مشکل ہو جاتا ہے جسے شروع میں تلاوت کیا گیا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ان تمام آیتوں کے ترجمے کا ثواب آپ کو پہنچا دیا جائے، پھر ان کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھائی جائے. پہلی آیت خانہ خدا کی اہمیت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو کو بیان کر رہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس کعبے کو بیت حرام یعنی احترام والا گھر بنایا قیاما للناس، تاکہ یہ تمام انسانوں کو قائم کر سکے، انسانیت کو متحد کر سکے، انسانیت کو بچا سکے، انسانیت کو ایک مرکز پہ لا سکے. جعلہ اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، خانہ خدا کا ایک اہم فائدہ بیان کیا جا رہا. دوسری آیت سورہ حج کی وہ آیت ہے جو دو ہفتے پہلے یا تین ہفتے پہلے کسی اور حوالے سے تلاوت کی گئی تھی، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس سے بالکل پہلے والی آیت، طَهِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، اے ابراہیم تم نے خانہ کعبہ بنا دیا، اب اسے پاک کر دو، اور اعتکاف کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے اس کی طہارت کا انتظام کر کے اَذِّنْ فِي النَّاسِ، تمام کائنات کے انسانوں کو حج کی دعوت دو، یَأْتُوكَ رِجَالًا بہت سے پیدل آئیں گے، وہ کل زامر بہت سے دبلی پتلی سواریوں پہ بیٹھ کے آئیں گے، یاتین من کل فجن عمیق بہت دور دور سے آئیں گے، لیکن کیوں آئیں گے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ ان کو یہاں آنے کی وجہ سے بہت سے منافع، بہت سے بینیفٹ، بہت سے فائدے ملے. خانہ کعبہ اور حج دونوں کو ملا کے فائدہ یہ بیان کیا گیا، تاکہ تمہیں فائدہ دیا جائے، منافع، پروفٹس، بینیفٹس. اور پھر تیسری آیت، پہلی آیت خاص خانہ کعبہ کے لیے کہ یہ قیاما للناس، تمام انسانوں کو بچانے والا اور قائم کرنے والا. دوسری آیت خانہ کعبہ پلس حج کا فائدہ، یہ دونوں کو ملایا، حج کے لیے بلاؤ، خانہ کعبہ پہ لے یا شہدو منافع لہم، تاکہ انہیں فائدے ملے. اور تیسری آیت پھر خاص حج کے لیے آ گئے، ایک آیت خاص کعبے کی، ایک آیت خاص حج کی، بیچ والی آیت مشترک، اور حج والی آیت کا ترجمہ وہ تو ایک سلسلہ چلا. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکہ, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95, 96, 97. اللہ نے سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ مکہ میں بنایا. مکے کا ایک نام مکہ ہے جو سورہ فتح میں آیا, ایک نام مکہ ہے جو سورہ آل عمران میں آیا. اللہ نے مکہ شہر میں یہ پہلا گھر بنایا مبارکن, اس کو برکت والا رکھا. خانہ کعبہ کا چوتھا فائدہ ہمارے سامنے آیا کہ اسے برکت ملتی. وہ ہدن للعالمین, اور اسے ساری کائنات کا حادی بنایا, اس سے ساری کائنات کو ہدایت ملتی. یہ سارے فائدے کعبے کے بھی ہیں اور کعبے تک پہنچانے والے حج کے بھی. ہدن للعالمین, تمام کائنات کے لیے ہدایت بنایا. فیہا آیاتن بینات, اس میں ہماری کھلی نشانیاں. مقام ابراہیم, خاص طور پر مقام ابراہیم. یہ عجیب بات ہے کہ خانہ خدا میں دو پتھر ایسے ہیں کہ جو جنت سے نازل ہوئے, ایک حجر اسود ہے, ایک مقام ابراہیم. حجر اسود مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے, جبکہ حجر اسود کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ہوا. نعوذ باللہ, میں اس کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس کے رتبے کو کم نہیں کر رہا ہوں, لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہوا. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو جنت ہی سے آیا, اور قرآن میں ایک نہیں دو جگہ پہ اس کا تذکرہ ہوا, مگر اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ پتھر کا نام جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا. تعمیر کعبہ یہ ایک الگ موضوع, کچھ باتیں اس کے حوالے سے میں دو مرتبہ کر چکا ہوں, آج اس موضوع کی گنجائش نہیں. صرف آیات کا ترجمہ چل رہا. ان اول بیت وضع للناس, پہلا گھر جو تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا. للذی ببکہ, مکے میں ہے, برکت والا ہے, ہدایت کرنے والا ہے, اور ہدایت بھی کسی خاص علاقے, کسی خاص گروہ کے لیے, عالمین ساری کائنات کے لیے. فی آیات مبینات, مقام ابراہیم, اس میں کھلی نشانیاں ہیں, اور مقام ابراہیم تو خاص نشانی. ومن دخلہ کان آمنا, جو اس گھر میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا, اسے پروٹیکشن پرووائڈ کیا گیا, وہ امن و امان کے عالم میں ہو گیا. وللہ علی الناس حج البیت, اور سنو, انسانوں پر اللہ کا خاص حق یہ ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے. وللہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, وللہ علی الناس حج البیت, تمام انسان, ناس انسان, ان پر اللہ کا خاص حق یہ ہے کہ اس کے گھر کا حج کرے. من استطاع الیہ سبیلا, جن کے لیے راستے کی استطاعت. یہ بھی ایک بہت اہم لفظ ہے, اور ان الفاظ میں سے ایک ہے جس کی تشریح کا کچھ ارادہ تو ہے. اب آگے دیکھیے کہ کتنا وقت میرے ہاتھ میں رہتا ہے. ومن کفر, اور جو کفر اختیار کرے گا اور نہیں آئے گا حج کے لیے, تو یاد رکھے فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ ساری کائنات سے بے نیاز, اسے تمہارے حج کی کوئی ضرورت نہیں تھی, تمہیں اس کے گھر کی طرف جانے کی ضرورت تھی. فإن اللہ غنی عن العالمین, ابھی 7-8 منٹ تو ہو گئے, خالی ان آیتوں کا ترجمہ مکمل ہوا. ان آیتوں میں 2-3 نقطے بہت ہی قابل توجہ ہیں, لیکن ویسے تو ہر ہر پیغام اہم. اس سے پہلے کہ ان پیغامات کو آگے بڑھایا جائے, یہ یاد دلا دیا جائے کہ یہ ہماری تقریب, یہ ہمارا جشن, یہ ہمارا اجتماع عید الاضحیٰ, بقرعید یا عید الحج کی خوشی میں ہوا. عید کی مناسبت ہے لیکن موضوع عید نہیں, موضوع ہے حج. یہاں پر شیعہ سنی اختلافات کی ایک اکیڈمک بحث کو پیش کر کے پھر اپنی آج کی تقریر شروع کروں. حج کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں, یعنی پاکستان اور ہندوستان میں پائی جاتی, اور وہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جمعے کے دن اگر حج ہو جائے تو وہ حج اکبر. تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ باقی 6 دن اگر حج ہو تو وہ حج اصغر ہے. اب یہ غلط فہمی اگر خالی غلط فہمی رہے, مس انڈرسٹینڈنگ رہے, تو خیر اتنا بڑا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آدمی گناہگار ہو جائے. بہرحال ایک علمی بات رہے گی, عملی یا پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہ غلط فہمی آدمی کو اس منزل پہ پہنچا دے جو ہماری تقریر کے تیسرے اور آخری حصے کا ٹاپک بنے گا, کہ انسان اس کی وجہ سے اپنا واجب حج چھوڑ کے بیٹھ گیا. کیوں, کیسے ہو سکتا ہے, یہ سنیے. میں ان تمام باتوں کا گواہ ہوں. یہ خالی فرضی یا مثالی باتیں نہیں. ایک برادر محترم پہ حج واجب ہو گیا اور وہ حج کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ حج واجب ہو جائے تو تیار کتنے لوگ ہوتے ہیں, دھکے دھکے بھی لے جانا پڑتا. تو خیر وہ تو تیار نہیں تھے, لیکن اس سال حج نہیں کریں گے. حج واجب فوری. نماز میں یہ ہے کہ ایک بجے نماز کا وقت آ گیا, آپ نے کہا ڈیڑھ بجے پڑھوں گا, دو بجے پڑھوں گا, چار بجے پڑھوں گا, تو کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ اتنی گنجائش اللہ نے رکھی ہے. ثواب ہاتھ سے جا رہا, گناہ تو نہیں مل رہا. حج تو واجب فوری ہے, جس سال واجب ہو اسی سال جانا. کہا اس لیے نہیں جا رہا کہ اس سال حج پڑ رہا ہے مثلاً منگل کے دن اور اگلے سال حج آ رہا ہے جمعے کے دن, تو جب حج کرنا ہی ہے اور لاکھوں کا خرچہ کرنا ہے اور اتنے ہزار ڈالر خرچ کرنا ہے تو حج اکبر کیوں نہ کرے, ایک ہی سال کی تو بات ہے. تو اب جب یہ والی نہ صرف یہ کہ فکر پیدا ہوئی بلکہ اس کی کچھ مثالیں بھی میرے سامنے آ گئی, تو اب یہ غلط فہمی خالی ہے تھیوری والی غلط فہمی نہ رہی ہے, گناہ والی غلط فہمی بن گئی. جمعہ کا حج حج اکبر ہو اور منگل کا حج حج اصغر, اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑے گا, واجب ہے تو جانا. لیکن یہاں تو بنا الفاسد علی الفاسد فلسفے کا ایک محاورہ کہ غلط بات پر غلط بات کی بنیاد رکھی ہے, یہ تصور ہی غلط ہے کہ جمعہ کا حج حج اکبر ہوتا. ہر حج حج اکبر ہے, چاہے پیر کو ہو, چاہے منگل کو ہو, چاہے بدھ کو ہو. پھر حج کو حج اکبر اور حج اصغر کیوں کہا گیا؟ وہ حدیث آ گئی کہ عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر. سال میں باقی دنوں میں اگر تم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤ تو وہ بھی ایسا تو نہیں ہے نا کہ منہ اٹھائے اور پہنچ گیا, اس کی بھی شرائط ہے, اس کی بھی پابندیاں ہیں, اس میں بھی احرام ہے, اس میں بھی میقات ہے. ہر چیز کی تشریح نہیں کروں گا ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. وہ کہا کہ وہ عمرہ خانہ خدا کی زیارت ہے, وہ حج اصغر, وہ چھوٹا حج. اور اگر واقعاً ان تاریخوں میں جو آج ذوالحج سے 13 ذوالحج تک یا 9 سے 12 تک اس میں جاؤ تو یہ حج حج اکبر. تو حج اور عمرے کے لیے دو لفظ آئے, خود حج میں ڈیز آف دا ویکس کے اعتبار سے یہ حج اکبر حج اصغر نہیں بنتا, یہ تو ہوئی ایک بات. مگر اب آئیے اس کے بعد دوسری بات. شاید آپ کے ذہن میں رہا بھی نہ ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بقرعید کے فنکشن کو حج کا عنوان کیوں دیا تھا. اب دیکھیے دوسرا جملہ, دوسرا جملہ یہ کہ چلے اگر ہم مان بھی لیں کہ جمعے کا حج حج اکبر ہوتا, پہلی والی بات جو میں نے کہی یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ. ایسا نہیں ہے کہ برادران اہل سنت کے یہاں یہ تصور ہو کہ جمعے کا حج حج اکبر. ان کے علماء بھی پریشان ہیں کہ کیا عوام کو غلط فہمی ہو گئی کہ جی جمعے کا حج حج اکبر ہے, باقی حج حج اصغر, یہ مشترکہ مسئلہ. مگر اب آئیے دوسری بات, چلے مان بھی لیا کہ جمعے کا حج حج اکبر ہوتا. ایک سوال, حج پانچ دن چلتا ہے, ایک دن کی تو عبادت ہی نہیں, 9, 10, 11, 12, 4 تو بالکل یقینی, اور پھر کبھی کبھار 13 تاریخ بھی. یہ اسلامی کیلنڈر ہے اور میں بہت جلدی جلدی اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بچے یہاں کے ماحول میں پلے بڑے ان کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا. خیر وہ تو ہیں بھی نہیں تو سمجھ میں کیا آئے گا, لیکن بہرحال بات بہت خشک نہ ہو جائے. حج تو 4 یا 5 دن چلتا, 7 دن میں 5 دن اگر آپ ایک عبادت کریں تو 90% چانس ہے کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی دن تو جمعہ ہی جائے گا. حج ایک دن کی عبادت کو تھوڑی ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ دن جمعہ کو پڑے تو حج جمعہ کا. حج تو 9 تاریخ سے شروع ہو گیا, بلکہ اکثر تو لوگ 8 سے نکل جاتے ہیں, تو 8 سے جاتے ہیں, کبھی 13 کو آتے ہیں, 6 دن ہفتے میں وہ احرام پہنے ہیں یا حج کے واجبات میں لگے, تو 6 دن میں کوئی نہ کوئی تو جمعہ ہی جائے گا, تو ہر آدمی کو جمعہ کا حج ملے گا. اگر یہ کہا جائے کہ جمعہ کا حج بڑا اہم حج ہوتا تو کون سے دن کو حج ڈے ڈکلیئر کیا جائے کہ پھر دیکھا جائے کہ وہ دن منگل ہے کہ بدھ ہے کہ جمعرات ہے کہ وینسڈے ہے کہ فرائیڈے ہے کہ گروار ہے کہ سوموار ہے, ساری زبانوں کے الفاظ ملا دوں. ہاں اس کے اندر اس دوسرے مسئلے میں برادران اہل سنت میں اور اہل تشیع میں اکیڈمک ڈفرنس یا ایک علمی اختلاف, جیسے نماز کے طریقے میں چھوٹا سا اختلاف ہے, جیسے روزہ افطار کرنے میں ایک اختلاف ہے, اس میں بھی ایک اختلاف ہے. اور وہ یہ کہ برادران اہل سنت کے یہاں 9th of ذوالحج جو یوم عرفہ کہلاتا ہے اسی کا نام ہے یوم الحج, یعنی 9 ذوالحج جس دن ہوگی وہ کہیں گے آج یہ اس سال کا حج اس دن ہوا. حج 4 دن چلا, لیکن یہ کیسے کہا جائے کہ یہ ہر وینسڈے کو تھا کہ فرائیڈے کا نو وزٹ کو ان کے ہاں کرائیٹیریا اور ہمارے یہاں اہل تشیعوں کے یہاں 10 ذیلحج کرائیٹیریا. ہمارے یہاں بقرعید کا دن حج کا دن کہلایا جاتا اور بہت واضح اس کے ہم نے مولا کی حدیثیں کہ حج اگر اس کے دن کو گننا ہے کہ فرائیڈے سٹرڈے کون سا دن پڑا تو یہ دیکھو کہ حج کے دوران جانور کس دن ذبح کیا گیا وہ معیار, عزیہ کس دن ہوا. تو دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا عوامی غلط فہمی کے بعد میں کہ مان لیا عوام نے کہ جمعہ کہا جا جی اکبر, لیکن ہوتا کیا کہ جس دن عالم اسلام یہ سمجھتا ہے کہ آج جمعہ کا حج ہوا اکارڈنگ ٹو شیعہ پھر تو ہفتے کا حج بن گیا, کیونکہ 9 تاریخ جمعہ کو ہوگی تو سب کہیں گے جمعہ کا حج ہوا, تو 10 تاریخ ہفتے سٹرڈے کو ہوگی. اور جس دن لوگ افسوس کر کے رہ جائیں گے کہ جی بس ایک دن سے ہم مار کھا گئے جمعرات کا حج ہو گیا ایک دن کا فرق پڑا, وہ مل گئے ان کو جمعہ کا حج, کیونکہ 9 تاریخ جمعرات کی ہوتی ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں کہ بس ایک دن کا فرق رہ گیا. تو 9 اگر جمعرات کی ہے تو 10 ضلع جمعہ کا ہوگا, مل گیا جمعہ کا حج جس کے لیے تڑپے جا رہے تھے یا افسوس کر رہے تھے. تو کتنے ہی لوگ ایسے کہ جمعہ کا حج حجی اکبر تو نہیں ہے لیکن ان کی تمنا ہوتی ہے جمعہ کا حج ملے, اور لوگ جب مبارکباد دینے جاتے ہیں کہ بھائی اس سال تو ہم بڑے خوش قسمت رہے جمعہ کا حج کر کے آئے, تو ہمارے اعتبار سے وہ ہفتے کا حج کر کے آ رہے, اور جب افسوس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ افسوس ایک دن کے فرقے سے ہم جمعے کی سعادت سے محروم رہ گئے, وہ اس دن جمعہ کا حج کر کے آ رہے ہوتے لیکن لیک آف نالج یا لاعلمی, جسے مل گیا وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ملا, جسے نہیں ملا وہ سمجھ رہا ہے کہ مل گیا. اچھا اب یہ جو ایک مسئلہ ہوا اس کے اندر بہت ساری اور باتیں ہیں, تھوڑا میرٹ مسالہ چھڑک کے موضوع کو کہیں اور لے جانے کی گنجائش بھی, لیکن ویسے ہی آپ حضرات کھانے میں بہت کم نمک مرچ کھاتے ہیں اور بلایا بھی آپ نے ایسے آدمی کو ہے جو بالکل ہی بلڈ پریشر کا مریض ہونے کی وجہ سے نمک مرچ چھوڑ کے بیٹھا ہے, حتی تقریر تک میں بھی کوئی نمک مرچ نہیں ہوتی ہے. تو سیدھی سادھی بات سن لیجیے کہ پس پتا چلا کہ ہماری فقہ کے اعتبار سے بقرعید اور حج ایک دن کا نام, تو ہمارے یہاں یہ دو جشن نہیں ہوں گے, وہی بقرعید وہی حج. اب آئیے ذرا دو چار خشک باتیں ہو جائیں, یہ خشک نہیں تھی چاہے آپ سمجھ رہے ہیں خشک لیکن خشک نہیں, دو چار خشک باتیں. قرآن کریم حج کے حوالے سے جگہ جگہ جو پیغام دے رہا اس میں دو باتیں قابل توجہ. پہلی بات تو یہ کہ باقی جتنے بھی اسلام کے واجبات ہیں, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ زکات ہو, چاہے وہ خمس ہو, چاہے وہ جہاد, جتنے بھی اسلام کے باقی واجبات ہیں, میں قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں, جب بھی ان کے بارے میں آیت آئی تو صرف صاحبان ایمان کو, ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا گیا. وہ ہمارا اصول اپنی جگہ کہ الکفار یعاقبون علی الفروع کما یعاقبون علی الاصول, میں اس کی تشریح کر رہا ہوں نہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, لیکن قرآن کے اندر جہاں کہیں بات آئی ہے نماز پڑھو کس سے کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. جب روزے کی بات آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتبہ علیکم الصیام, اے ایمان لانے والوں تمہیں روزہ رکھنا, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ واتوا الزکات, زکات تو عموماً نماز کے ساتھ ہی ملا کے آتی ہے مومن سے بات. خوب 10ویں پارے کی پہلی آیت وعلموا انما غنمتم من شیء فإن اللہ خمسہ, یہاں تک آیت آخر میں پہنچی, ان کنتم تؤمنون باللہ, جان لو کہ جو چیز بچ جائے اس کا خمس اللہ کے لیے دینا ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال, اے ایمان لانے والوں اب تم پر واجب کیا گیا قتال یعنی جہاد. تو جتنے بھی عبادتیں قرآن جب بات کر رہا ہے تو صرف مومنوں کو مخاطب کر رہا, جس سے مسئلہ یا بنا یا دھوکہ ہو گیا کہ یہ صرف مومنوں ہی پر واجب. قرآن مومنوں کا نام لیتا ہے, حج واحد عبادت, پورے قرآن میں جہاں کہیں حج کا تذکرہ آیا مومن سے بات ہی نہیں کی گئی, بلکہ ہر جگہ تذکرہ آیا انسانوں سے. للناس جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, صرف الناس بالحج, اے ابراہیم لوگوں کو حج کی دعوت, الناس یعنی پوری اس میں انسانیت آ جاتی ہے, مومن منافق کافر مشرک موحد سب آ گئے. للہ علی الناس حج البیت, جتنی بھی حج کی آیتیں کہیں مومنوں سے خطاب نہیں ہے، ہر جگہ انسانوں سے خطاب. تو قرآن نے حج کی عبادت کو دیگر عبادتوں سے نفس کی حد تک الگ کر دیا، کہا کہ باقی سارے واجبات تقاضا ایمان، اور حج تقاضا انسانیت، یعنی جس کے پاس ایمان ہے وہ نماز روزہ کرے گا، جس کے پاس انسانیت ہے وہ حج کرے گا. بالفاظ دیگر جو نماز روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ ایمان سے نکلتا ہے، انسانیت میں رہتا ہے، جو حج چھوڑ دیتا ہے وہ انسانوں کی سب سے ہی نکل جاتا. تو پہلی بات کہ حج کے حوالے سے قرآن کہیں پر مومنوں سے بات نہیں کر رہا، ڈائریکٹ بات ہوتی ہے انسانیت سے. اور دوسری بات، پورے قرآن کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس کے نہ کرنے والے کو کافر کہا گیا. ہاں، اللہ کو نہ ماننے والے کو کافر کہا، رسول کو نہ ماننے والے کو کافر کہا، مگر واجبات کا ترک کرنے والا، حدیثوں میں آیا من ترک صلاۃ فقد کفر، قرآن کی بات ہو رہی ہے. قرآن کسی بھی عبادت کے ترک کرنے والے کو کافر نہیں کہا. تھوڑا ذرا سا اگر اس سے ملتا جلتا لفظ آیا تو وہ ایک جگہ نماز کے لیے آیا، لیکن اس میں بھی بحث. سورہ روم میں اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، ترجمہ یہ کہ نماز پڑھو دیکھو مشرک نہ ہو جانا. مگر حج وہ واحد عبادت ہے جس کے چھوڑنے والے کو کسی جوشیلے خطیب نے، ہم جیسے کسی اناڑی طالب علم نے نہیں، ڈائریکٹ قرآن نے کہا وللہ علی الناس حج البیت ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اگر حج چھوڑ کے تم کفر اختیار کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. منکر حج نہیں، تارک حج، جو حج کو مانتا ہے حج پہ جا نہیں رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا تم یہ کفر کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن کے الفاظ بہت احتیاط والے الفاظ، یہ تو جوشیلے خطیبوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ کافر وہ مشرک وہ منافق وہ غلط وہ بے دین وہ دشمن اہل بیت وہ جہنمی وہ ایسا وہ ویسا. قرآن میں اس قسم کا جوش نہیں پایا جاتا، ہر لفظ اپنی جگہ منتخب اور چنا ہوا. مگر حج کا بار تذکرہ آیا، قرآن کا انداز بدل گیا، کہ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا نہ کرنے والا گویا منزل کفر میں داخل ہو رہا. اور پھر قرآن نے فارمولا تو ہمیں دیا، ومن جاہدا فانما یجاہد لنفسہ، کہ جو اللہ کے دین میں کوشش کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو ملتا. لیکن الگ الگ عبادتوں کے نام لے کے نہیں کہا کہ نماز کا فائدہ تمہیں ملے گا، روزے کا فائدہ تمہیں ملے گا، یہ نہیں کہا. حج واحد عبادت ہے کہ جہاں حج کا تذکرہ آتا قرآن بار بار ایک لالچ دے رہا. یہ لفظ لالچ توہین والا لفظ ہے، ترغیب دلا رہا، ایک انسینٹو پیدا کر رہا. گھر کے ہر عبادت کے لیے یہ اصول ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے دوسری عبادتوں کے لیے اس طرح کی بات نہیں، حج کی بات آئی، کیا کہا؟ ایک جگہ کا لیجیے شیڈو منافع لوں، ہم اس لیے تمہیں بلا رہے تاکہ تمہیں فائدہ دے. دوسری جگہ کہا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، بھائی اللہ اس لیے نہیں بلا رہا کہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تم سے لینے کے لیے نہیں بلا رہا، تمہیں دینے کے لیے بلا رہا. جہاں حج کا تذکرہ آتا ایک اسٹائل بھی قرآن کا بالکل عجیب ہو جاتا. تو چاہے آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ باقی عبادتوں کو مومن کا تقاضا کہا گیا، حج کو انسانیت کا تقاضا قرار دے کے یہ اعلان کر دیا گیا حج چھوڑنے والا انسانیت سے خارج. چاہے آپ اس بات کا خیال کریں کہ حج نہ کرنے والے کے لیے جو سخت ترین لفظ قرآن لایا وہ کسی اور عبادت کے ترک کرنے کے لیے نہیں آیا، اور چاہے اس بات کا خیال کریں کہ باقی عبادتوں کے لیے ملا کے ایک فارمولا دے دیا کہ بھائی تم جو کوشش کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، الگ الگ نام لے کے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. لیکن حج کا جہاں تذکرہ آتا ہے، ایک جگہ نہیں، جہاں جہاں ذکر آتا وہاں پہ یہ تذکرہ آتا ہے تمہیں نفع دینا ہے، تمہیں فائدہ دینا ہے، تمہیں کچھ عطا کرنا. اور پھر یہ غلط فہمی بھی قرآن نے دور کر دی کہ دیکھو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں فائدہ دے رہے ہیں تو تم یہ سوچ کے کہیں نہ بیٹھ جانا کہ بھائی فائدہ جو قرآن جو اللہ دے گا تو اللہ کے سارے فائدے تو ادھار ہوتے ہیں. کیڑے پہ بات چلتی کہ قبر میں یہ فائدہ اور قیامت میں یہ فائدہ، نہیں. ویسا یہ بات صحیح تو ہے لیکن حج کی بات آئی کہ آپ فائدہ بھی سمجھ لو کیا. اب دیکھیے مشہور ترین قرآنی آیتوں میں سے جو آیت ہے نا وہ حج کے ٹاپک میں آئی ہے، وہ حج کے ریفرنس میں آئی ہے، وہ حج سے ریلیٹڈ آئی ہے. کون سی آیت؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے خدا ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے آخرت میں بھی اچھائیاں دے. پہلی بات تو سمجھ لیجئے یہ قرآن کی آیت، اور دوسری بات سمجھ لیں قرآن میں یہ آیت کہاں پہ آئی، حج میں، حج کی آیتوں کے بیچ میں آئی. اور باقاعدہ زور دے کر کہ جب لوگ حج مکمل کرتے ہیں تو ومن ہم من یقول, تو کچھ حاجی وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, ہمیں سب کچھ دنیا کا دے دے, وما فی الآخرت من خلاق, انہیں ہم آخرت میں سے کچھ نہیں دیں گے. ومن ہم, اور حج مکمل کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, لہم نصیب مما کسبوا, جو دنیا بھی مانتے ہیں آخرت بھی مانتے ہیں, اللہ جتنی انہوں نے کوشش کی ہے اس کے مطابق انہیں دنیا بھی دیتا اور آخرت بھی دیتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا کی آیت خاص حج کے لیے آئی ہے, حاجیوں کے لیے آئی ہے, تو واضح بھی کر دیا کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو, کہ کوئی نوجوان کہہ دے کہ ہاں اللہ فائدے کے لیے بلا رہا ہے لیکن فائدہ ہوگا آخرت میں, فائدہ ہوگا پورے صراط پر, فائدہ ہوگا قبر کے اندر, نہیں وہاں تو ہوگا ہی. کہ اس دنیا میں بھی حسنا حج کرنے والے کو ملتا. پورے اسلامی عبادتیں کتنی ہیں, اسلامی عبادتیں 1453 کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے جو واجبات, ان میں سے کسی کے اندر بھی آپ قرآن کا یہ اسٹائل نہیں دیکھیں گے. تو کوئی تو خاص وجہ ہے کہ اس طرح سے قرآن بات کر رہا. اور آدمی تو تم ہمارے بھی ہو, تمہیں کیا ہوا, یہ آخری مصرع مجھے یاد ہے, اس رباعی کے پہلے تین مصرع کسی شاعر یا شاعر نما مومن سے پوچھ لیجئے گا. اچھا خیر, یہ بھی ایک اس میں بہت اہم مسئلہ. ابھی دیکھیے قرآن کو دیکھیں نا, قرآن ایک انسینٹو دے رہا ہے, کس طرح سے انکریج کر رہا, کس طرح سے ترغیب دلا رہا, کس طرح شوق پیدا کر رہا, کس طرح لالچ دے رہا کہ آؤ آؤ کسی طرح آؤ, اور یہ اعلان کر کے کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تو اس طرح بار بار کیوں بلا رہا. بعض زبانوں میں محاورہ بھی ہے کہ اگر کوئی حد سے زیادہ محبت کا اظہار کرے سمجھ لینا کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. مکھی اور مکڑی کا مکالمہ علامہ اقبال نے بھانگی درا میں لکھا کہ کس طرح سے مکڑی جو ہے وہ مکھی کو بلانا چاہتی, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور. یہ تصور ذہن میں آتا کہ کیا ہمارے لیے اللہ اتنے مختلف طریقے, وہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا کی آیت سے دو آیت پہلے آ گئے, فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکر آبائکم, جب حج کر لو. دیکھیے یہ اصول اور فارمولا تو ہر عبادت کے لیے, لیکن قرآن نے حج میں استعمال کیا. تو اس طرح سے اللہ کو یاد کرنا جیسے اپنے باپ ماں اور باپ کو یاد کرتے ہو. ماں اور باپ والے سے ریفرنس دیا ہے حج کا, ماں اور باپ جب محبت کرتے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. باقی جو آدمی بھی آپ سے کوئی حد سے زیادہ محبت کا اظہار سمجھ لیجیے کوئی نہ کوئی اس کے اندر فی ہے, کوئی نہ کوئی اس میں گڑبڑ ہے. لیکن ماں اور باپ اگر اظہار محبت کر تو اس میں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرے خلاف کہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. قرآن نے حج کے حوالے سے یہ آیت استعمال کی, ویسے مجلسوں میں اکثر پڑھی جاتی کہ خدا نے کہا ہے کہ ہمیں اس طرح یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو. لیکن یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی, حج کی آیتوں تو بالکل بیچ میں نازل ہوئی تھی, اور رب تو دیکھے آیت ہے فاذا قضیتم مناسککم, جیسے ہی مناسک حج مکمل کرو, فاذکروا اللہ کا ذکر آبائکم اشد ذکرا, اس طرح سے اللہ کو یاد کرو جیسے ماں باپ کی محبتوں کو یاد کرتے ہو, بلکہ اللہ کا تو اس سے بھی زیادہ تذکرہ کرو. یہ بتا دیا کہ اتنی محبت سے بلا رہا, فائدے دکھا دکھا کے بلا رہا, انسینٹو دلا دلا کے بلا رہا, تو یہ نہ سمجھنا کوئی گڑبڑ ہے, وہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے تمہیں دینے اور عطا کرنے کے لیے بلا رہا. پھر ایک سوال پیدا ہوتا کہ حج کا اتنا شوق کیوں نہ رہا. اب اس کے اندر دو چیزیں سمجھنا ضروری, ایک کا تعلق ہماری ہسٹری سے ہے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں, خاص جو ہائر فقہ کلاس جمعے کو ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ کہا, جب تک کہ آپ ہسٹری نہیں سمجھیں گے آپ بہت سارے مسائل نہیں سمجھ سکتے. بہت مختصر سی دو باتیں سنی. پہلی بات, تمام عبادتوں حج ایک الگ عبادت بن گئی اللہ کے طریقہ کار کو دیکھی, اور ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جو چیزیں قرآن میں دکھائی, داڑھی اسی لیے رکھتی کہ قرآن کے اندر نہیں, تو یہ حج تو سارا قرآن میں ہے نا, اس کا سارا انداز, اس کا سارا طریقہ. اب تک میں نے ایک حدیث نہیں پڑھی, میں اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھ رہا ہوں کہ کیا داڑھی نہ رکھنے والوں کے اس اعتراض کی وجہ سے یہ قرآن دکھائی ہم کلام امام کو چھوڑ دیں, لیکن نہیں پہنچوں گا وہاں پہ. یہ ساری بات قرآن کی, لیکن اب سنی کہ جب یہ سب تصویر ہمارے سامنے آئی تو شیطان یہ کیسے برداشت کر سکتا کہ ساری زندگی جس مومن پہ اس نے اتنی محنت کی ہے وہ ساری محنت اس کی ضائع بھی ہو جائے, اور وہ الٹا اللہ کے سے کچھ لے کر ہی واپس آئے. حج کے حوالے سے بار بار تو ہم دینے کے لیے بلا رہے ہیں, فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں, بلکہ یہ جو ابھی ربنا آتنا پھر دنیا کی آیت ہے, اس سے پہلے والی آیت ہے ماں باپ کی طرح یاد کرو, اور اس سے پہلے والے کی آیت کیا وقت فلا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من اللہ. تو دیکھو حرج نہیں اگر دوران حج یہ آیت ساری آیتیں ملی ہوئی, روزے کی آیت کے فوراً بعد آیت نمبر 191 سورہ بقرہ, وہاں سے 202 نمبر تک آیت پڑھ جائی, اب تو مزہ آئے گا پورا مسلسل مضمون یہ آیت. جب لوگ حج پہ آنے لگے تو دوران حج ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ سارے عرب سے لوگ آ رہے ہیں, تو کچھ لوگوں نے بزنس کرنا چاہا تو دوسرے لوگوں نے سختی کے ساتھ ان کو روک دیا, بڑی سختی کے ساتھ, بلکہ جو میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں کچھ لوگ سپر متقی ہوتے ہیں, اوور متقی ہوتے ہیں, جتنا تقویٰ اللہ کو نکالے وہ تقویٰ ان کے پاس ہوتا, انہوں نے ان کی دکانیں گرم برم کر دی. جیسے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے عیسائی کہتے ہیں نا کہ ایسٹر سے کچھ پہلے, یعنی ان کے سولی دیے جانے سے کچھ پہلے جو واقعہ سبب بنا تھا کہ وہ دکاندار بیت المقدس میں اس اہم دن بزنس کر رہے تھے, وہ گئے سب کی دکانیں توڑی پھوڑی, سامان پھینکا, یہ کیا وہ کیا, یعنی بہت عام الفاظ میں تشدد کا ایسا مظاہرہ کیا کہ وہ جو تصویر پیش کرتے ہیں کہ آپ کا رسول تو بڑا سخت ہے, تشدد پسند ہے, اور حضرت عیسیٰ کتنے نرم, وہی آپ دیکھ لیجیے خود عیسائی جو ان کی تصویر پریزنٹ کرتے ہیں, کیسٹے ہیں, فلمیں ہیں, سب کچھ. تو خیر یہ کچھ مسلمانوں نے کیا, کہ یہ حج ہو رہا ہم یہاں عبادت کے لیے آئے, یہ بزنس کیا کہ کوئی کپڑا بیچ رہا, کوئی سونا بیچ رہا, کوئی ویاپاری بیچ رہا, کوئی وی سی آر بیچ رہا, کوئی کچھ بیچ رہا, قرآن کی آیت نازل ہوئی, اتنا بڑا مسئلہ. لا گناہ علیکم ان تبتغوا فضلا من اللہ, کوئی حرج نہیں اگر دوران حج تم یہ تجارت کر کے اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور حاصل کر لو, کیا حرج ہے اس تجارت میں, کیا جا تجارت, اگر واجبات کو نقصان نہیں پہنچ رہا, حج کے ارکان جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہا, خاص آیت نازل ہوئی کہ یہ تقویٰ اللہ کو نہیں چاہیے, یہ تو سپر متقی بنے جا رہے, تمہیں دنیا میں رہنا, بزنس بھی اس کا ایک حصہ, سارا عالم اسلام جمع ہوا ہے, بہترین موقع ہے بزنس دین کے لیے, اور تم کہیں جا رہے کہ نہیں بس صرف سوائے طواف کے اور سوائے اللہ اکبر کی کوئی بات صحیح نہیں. یہ وہی فکر جسے دوسرے انداز سے پوچھ کیا تو سعودی حکومت نے کہا یہ مرد پر امریکہ یا موت پہ امریکہ یا ڈیتھ پہ امریکہ کا نعرہ حج میں کیوں لگ رہا, یہ نہیں لگے, صرف یہاں کے لوگ نماز روزے کے لیے آتے ہیں, خانہ کعبہ کے طواف کرنے آتے ہیں, دعائیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ وہی بات تھی جو اس زمانے میں اس انداز سے کہی گئی, زمانے میں اس انداز سے کہی گئی, اپنے آپ کو کچھ زیادہ اللہ سے بھی زیادہ خانہ کعبہ کا محب ثابت کرنا کہ جی بس یہاں پہ وہی عبادتیں کرنا ہے جو آدمی اپنے گھر میں بھی کر سکتا, خود قرآن کی آیت نازل میں کوئی حرج نہیں, بلکہ قرآن نے انکریج کیا فضلا من اللہ, اگر تمہیں اللہ کا کچھ فضل بزنس کے پروفٹ کے ذریعے مل رہا تو اس میں حرج کیا ہوئے, وہ واجبات کو نقصان نہ پہنچنے دو, حج کے جو اہم ارکان ہے اس کے اندر کمی نہ آنے پر, وہ آیت آئے اس کے بعد کہا کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے ماں باپ کو یاد کرتے, پھر آیت آئے ربنا آتنا پھر دنیا حسنا. لیکن شیطان یہ کیسے برداشت کر کہ ساری زندگی اس نے جس مشن پہ کام کیا, ایک مومن کو گمراہ کرنا آسان بات نہیں ہوتی, مومن جو راہ ہدایت پائے ہوئے, مومن جس کے دل میں نور محبت علی موجود, مومن جو اہل بیت کے اطہار کا ماننے والا, اس کو سیدھے راستے سے ہٹانا کتنا مشکل کام, داتو پسینہ آ جاتا شیطان کو, لیکن بہرحال ہٹا دیا اس نے, اور اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ساری زندگی جو میں نے محنت کی وہ سب میری محنت ضائع ہونے جا رہی, یہ ایک بار ہٹ پہ جائے گا تو خالی یہ نہیں ہے کہ گناہ معاف کرا کے آئے گا, بلکہ جھولی بھر کے آئے گا, اتنی برکتیں اور رحمتیں لے کے آئے گا, اور خاص حج ایک ایسی عبادت کہ جس میں فیس ٹو فیس ہمیں شیطان سے کرا دیا جاتا ہے, شیطان کو کنکر بھی مارے جاتے ہیں. دیکھیے ہر عبادت کا مقصد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مگر حج میں تو خاص شیطان کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کو تمہیں کنکر مارنا, اور حج میں سب سے مشکل عبادت یہی, آپ تو تصویریں دیکھتے ہیں یا آپ خالی ٹیلی ویژن پہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہوگا خانہ کعبہ کا طواف بہت مشکل, اتنی بھیڑ میں کیسے طواف کر, طواف بہت آسان عبادت, صحیح بہت آسان عبادت, احرام لوگ گھبراتے ہیں کہ بھائی ہم تھری پیس سوٹ پہننے والے, اس کے بغیر آپ کو سوتے بھی نہیں ہیں, خالی ایک لنگی پہن کر کیسے چار دن رہیں گے, جو وہاں ہو کے آتے اتنا آسان بن جاتا ہے, یہ خود اس طرح سے انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ بعد میں بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے آرام سے ہم نے ایک لنگی اور چادر میں چار دن گزار لی, مگر جس کی طرف ذہن کم جاتے تھے کہ وہ مشکل عبادت ہے وہ شیطان کو کن کر مارنا, اب یہ دو چار سال سے اس لیے ذہن جانے لگے کہ ہمیشہ کبھی 30 آدمی کبھی 40 آدمی کبھی 100-200 آدمی وہاں اسٹمپیڈ میں یا کچن کے ہلاک ہوتی. تو ایک تصور ذہن میں آ رہا ہے, ورنہ اس سے پہلے مشکل ترین یہ عبادت. لوگ سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر, یہاں بڑا رش ہوتا ہے, یہاں کیسے تباہ کر, شیطان کو بیچارہ اکیلا کھڑا رہتا ہوگا, اس کو مارنا کیا مشکل کا. وہاں جانے والے سے پوچھئے کہ اللہ کے گھر میں تو پھر بھی جگہ مل جاتی, شیطان کو مارنے میں جگہ نہیں ملتی. لیکن خاص طور پر شیطان کو سامنے لا کے حج میں کھڑا کیا گیا. شیطان ہر عبادت سے روکتا ہے, لیکن حج جیسی کو اور کون سی عبادت اس پہ بھاری گزرے. کہ ایک طرف اس کی ساری زندگی کی محنت جا رہی, اور نہ صرف یہ محنت جا رہی ہے بلکہ خالی مومن اپنے آپ کو معاف کرا کے نہیں لا رہا ہے, بلکہ جھولی بھر کے دنیا کے حسنات بھی لا رہا ہے, آخرت کے حسنات بھی لا رہا ہے. یعنی نگیٹو میں میٹر کرنے لگا شیطان والا میٹر. اور پھر یہ کہ خاص فیس ٹو فیس دو بدو سے جنگ کرا کے اس کو مارا گیا. اسی پہ کسی شاعر نے یہ کہا, جس کے 3 مصرے ڈھونڈیے گا کسی اور کے پاس, کہ جس وقت میں نے کنکر مارا شیطان کو تو شیطان کہنے لگا آدمی تو تم ہمارے ہی ہو, تمہیں کیا ہوا. کتنے ہی آدمیوں سے شیطان یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا اس وقت. لیکن بہت ہی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت, اور اسی لیے میں یہ عرض کر دوں کہ آج سے 20 سال پہلے جب میں پہلی مرتبہ 22 سال پہلے حج پہ گیا, تقریباً سارے ہندوستان اور پاکستان کے شیعوں کا ایک طریقہ کار تھا, اور بڑی سختی سے اس وقت ہم لوگوں نے مخالفت کی. اب تو الحمدللہ بدل گیا. کہ ایک طریقہ کار یہ تھا, جو لوگ پرانے حاجیوں سے پوچھے کہ شیطان کو کنکر مارتے وقت کیونکہ رش تو بہت ہوتا, تو عام طور پر یہ کنسپٹ تھا کہ اس کے اندر خالی مرد جائیں گے, عورتیں خیمے میں بیٹھے رہتی تھی, ان سے نیابت لے لی جاتی تھی کہ آپ اجازت دیجیے ہم آپ کے بہاف پہ کنکر مار کے آ جائیں گے. پورے واجبات حج میں صرف ایک واجب ایسا جس کے اندر آدمی کو پرمیشن کہ کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی ریزن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, پھر بھی چاہے خود کرو چاہے کسی سے کرواؤ, وہ ہے جانور کی قربانی. صحت مند ہٹنا کٹا آدمی, میں اس کے بعد جانور نہیں کرنے والا تھا, صحت مند اور ہٹا کٹا آدمی, چلو کچھ نہیں بتنا بلکہ آرام کروں گا, کوئی کام بھی نہیں, دعا بھی نہیں پڑھنا, آپ کی طرف سے قربانی کر دی اجازت. باقی کسی واجب میں حج میں اجازت نہیں ہے کہ آدمی طاقت رکھتا ہو اور کسی اور کو بھیج دے. لیکن باقاعدہ لیٹ 70s تک یہ آواز تھا, یہ عورتیں کہاں جائیں گی, جبکہ عورت کو تو شیطان کو مارنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اس لیے کہ شیطان کہتا ہے کہ اصلی میری سپاہی تو یہی عورتیں ہوتی, جو مرد کسی طرح کنٹرول میں نہیں آتا, ان عورتوں کے ذریعے سے اس کو میں گھیر گھار کے لے آتا ہوں. البتہ تقریر کو بیلنس کر دوں, اور امام فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ دین کے کام میں جہاں مرد پیچھے ہٹیں گے وہاں ہمارا کلمہ پڑھنے والی ہیں دین کے اس کام کو پورا کر کے دکھائیں گے. دونوں کی فوج, اللہ کی فوج بھی عورتیں ہیں اور شیطان کی فوج بھی عورتیں. البتہ کسی علاقے میں یہ اللہ کی فوج بنتی ہے, کسی جگہ شیطان کی بنتی ہے. یہاں کا فیصلہ مقامی لوگ کریں گے, میں اجنبی میں کیا فیصلہ کروں. واپس آئیے اصل ٹاپک. تو شیطان ہر عبادت سے گھبراتا, لیکن حج سے کچھ ایسی چوٹ لگتی ہے شیطان کو کہ باقاعدہ ہمیں دکھایا گیا کہ دیکھو یہ شیطان ہے اور اسے مارو. لوگ بھی کتنے جذبات میں آ جاتے, پرانے حاجیوں سے پوچھو میں کبھی حج کر کے آئے, میں تو کہتا ہوں کسی اور وجہ سے حج نہ کریں, خالی یہ منظر دیکھنے کے لیے حج کر. کہ حکم ہے کہ کنکر مارو, اور یہ کہا گیا کہ اگر کنکر ذرا سا سائز سے بڑا ہو کے پتھر بن گیا وہ نہیں چلے گا. اور لوگ اتنے بڑے بڑے پتھر, اتنے بڑے بڑے ڈھیلے مارتے ہیں, کچھ لوگ تو جوش میں اس پہ چڑھ کے چپلیں اور جوتے اور سب کچھ برسانے لگتے ہیں. شیطان کی بھی مسکراہٹ دیکھیے گا, بھائی 2 گھنٹے کا جوش ہے پھر تو آدمی تم ہمارے ہی. لیکن خلاصہ یہ کہ یہ شیطان کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے, یہ وجہ ہے کہ وہ ہم کو حج سے سب سے زیادہ روکتا. مگر دو باتیں میں نے کہی کہ اللہ نے اتنا شوق دلایا, قرآن نے اس سچائی سے بات کی کہ اگر ثواب کا پہلو دیکھیے تب بھی قرآن کا اسٹائل وہ ہے جو کسی عبادت کے ثواب کا نہیں, اور اگر گناہ اور عذاب کا پہلو دیکھیے تو وہاں بھی قرآن کا وہ اسٹائل ہے جو کسی اور عبادت کے عذاب کا اسٹائل نہیں. اور شیطان بھی اتنا ہی زیادہ حج سے چڑھتا, چنانچہ وہ مختلف طریقوں سے ہمیں روکتا, جن میں سے سب سے بڑا اس کا وہی طریقہ ہے کہ جس دن سے میں 7 جولائی 2000 سے میں نے یہاں گفتگو شروع کی, زندہ رہا تو آئندہ اتوار کو آخری تقریر ہوگی, پھر دیکھیں کب آپ سے ملاقات ہوتی. لیکن پہلی تقریر سے میں کہہ رہا ہوں لیک آف نالج کمی ہے علم, یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کو بہکانے کا. اسے پتا ہے کہ مومن محب اہل بیت ہے, اس کے بعد اپنے پروٹیکشن کا اتنا بڑا ذریعہ یہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا لے. تو وہ شراب کے ذریعے اور زنا کے ذریعے سے نہیں بہکاتا, یہ بہکاتا ہے جہالت کے ذریعے. ہمارے پاس تحفظ کا ہتھیار, ہمیں پتہ ہی نہیں کس سے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے, چنانچہ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. جہالت. اب مثلا دو چار موٹی موٹی باتیں سن لی. انڈیا اور پاکستان میں یہ بات کتنی مشہور, جی آپ کیوں حج پہ نہیں جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہم کا قرضہ, اور سنا ہے کہ جس کا قرضہ ہو وہ حج پہ نہیں جا سکتا. غلط سنا ہے آپ, کس سے سمجھے آ گئے آپ؟ یعنی ہمارا سوال یہ لوگ, یہ کس نے کہہ دیا کہ جس کا قرضہ ہو وہ حج نہیں کر سکتا؟ کہاں کا مسئلہ ہے؟ باقی تو لوگ شریعت کے اہم اہم واجبات میں بھی ہم سے پوچھتے ہیں, اس کا حوالہ بتائیے. داڑھی کہاں لکھی ہے قرآن کے اندر؟ اور خود جو الٹے سیدھے مسئلے ہیں اس کا کیا حوالہ ہے؟ جی وہ بھی کے بعد حوالہ, ہم نے تو آج تک یہی سنا. تو اگر آپ نے آج تک یہی سنا تھا تو آپ یہ یقین رکھیے کہ جب اس سے آپ نے ہوش سنبھالا, کسی عالم و ذاکر میں یہ نہیں کہا ہوگا کہ اسلام میں داڑھی منوانے کی اجازت. وہ بھی تو ہمیشہ سے سنا ہے, اپنے مطلب کی بات ہمیشہ والی یاد رہتی ہے, وہ اپنے مطلب کے خلاف جا رہی. غلام حیدر صاحب کو شیر میں بنا دیجیے گا, پڑھیے گا کبھی اس کے اوپر. اچھا خیر, خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ غلط ہے یہ مسئلہ. اگر آپ اس کو بنیاد مانیں تو آج کی دنیا میں جو جتنا بڑا ملینر اور بلینر ہوتا ہے اس کی گردن میں اتنا ہی بڑا قرضہ ہوتا ہے. آج کی تو دنیا ہی پوری اتنی ریٹ والی, جس کی بڑی بڑی فیکٹریاں بڑے بڑے کارخانے, اس کو اتنا ہی بڑا قرضہ ہوگا, کیونکہ بینک آپ کو اس وقت تک لون دیتا ہی نہیں جب تک کہ آپ یہ ثابت نہ کر دیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں. جو غریب ہے, جو ضرورت مند, اس کو کہاں ملے گا؟ تو قرضہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں صرف ایک صورت میں قرضہ رکاوٹ, کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور قرضے کی ادائیگی کی ڈیٹ آ گئی اور آپ کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یا قرضہ دیں یا حج پہ جائیں, اور وہ آدمی کہہ رہا میرا قرضہ واپس کرو. اگر ابھی ڈیٹ ہی نہیں آئی اور وہ کہہ رہا میرا قرضہ واپس کرو, تو اس کی بات ہی نہیں سننا. جو ہمارا اگریمنٹ تھا اس کی ڈیٹ ہی نہیں آئی, اتنے پیسے ہیں کہ دونوں کام ہو سکتے ہیں, تب بھی اس کی بات نہیں سنا, یعنی حج پہ جانا. ڈیٹ آ گئی ہے, پیسے صرف ایک کام کیا, خود وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اگلے سال قرضہ دے دینا. ان تمام صورتوں میں قرضے کے باوجود حج پہ جانا پہلا مسئلہ. شیطان کیسے بہکاتا؟ کبھی لوگ کہتے ہیں جی جی
محمد صلوات,
ہو گیا شیطانی کام ہے نا. غالباً اسی وقت آواز رکی ہوگی جب عورتوں کی بات ہو رہی تھی, یہ آواز عورتوں میں جاتی ہے اس لیے مجھے کچھ کھٹکا ہو رہا ہے. اچھا خلاصہ ہی ہے. آئیے دوسرے غلط فہم. جی بزرگوار آپ حج کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے پاس تو اتنے پیسے تو ہیں کہ حج ہو سکتا. یہ میں آسٹریلیا کی قطن کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. کہا اس لیے کہ ابھی ہم بیٹیاں ہیں ان کی شادی کرنا. بیٹیوں کی شادی کا حج سے کیا تعلق ہے؟ آج تک کسی مستحد اور مرجع نے یہ فتویٰ نہیں دیا, حدیث میں تو اشارہ بھی نظر نہیں آئے گا. اپنی شادی اگر باقی ہو اور آدمی کے پاس پیسے کم ہو, یا شادی کرے یا حج پہ جائے, اپنی شادی کی اہمیت نہیں, پہلے حج پر جاؤ. بیٹیوں کی شادی کا حج سے کوئی تعلق نہیں. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں, وہ واجبات میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نہیں بھیجی جاتی. غلط تصور ہے بالکل. کسی نے کہا اس لیے ہم نہیں حج پہ جا رہے کہ ابھی تو جوان ہیں, یہ تو بہت سارے گناہ کرنا ہے, پلاننگ بہت لمبی چوڑی ہے, ریسرچ کر لیں گے تو پھر وہ سارا کام کیسے چلے گا. حج کا جوانی اور بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں. یہ آپ کو بات مذاق لگی ہوگی, لیکن باقاعدہ یہ فیکٹس کے ذریعے سے ثابت کہ دو چیزوں کا ریکارڈ ایسا ہے جو انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں نے حج میں قائم کیا اور اب تک کوئی اس کو نہیں توڑ سکا. ایک بے حجابی کا, یہ بھی عجیب بات ہے کہ نارمل سرکمسٹانسز میں ہندوستان اور پاکستان کی مومنہ عورت زیادہ شرم و حیا کا مظاہرہ کرتی ہے بعض عرب علاقوں کی عورتوں سے, لیکن حج کے موقع پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. کوئی فرق نظر نہیں آتا ہم زندگی اور اس میں. اب جیسے عرب دنیا کی عورتیں ہیں, اب تو خیر انقلاب ایران کے بعد کافی تبدیلی ہے, لبنان پیرس سے آگے تھا, مراکش آپ کو پتا ہے فحاشی کا اور بے حیائی کا آج بھی کتنا بڑا اڈا. ترکی, کہ یورپ کے لوگ یورپ کی عیاشی چھوڑ کے یہاں بھی آتے ہیں کہ یہاں زیادہ لطف و مزہ, یہاں کی عورتیں آتی حج کر. عام زندگی میں دیکھیے تو ایسی بے حیا عورتیں, اور ہماری عورت کتنی ہی زیادہ اقدامات کیوں نہ, ایک شرم ہے, ایک لحاظ ہے عام زندگی. حج کے موقع پہ پتا نہیں کیا ہوتا ہے. ہر سال حج کے موقع ساری دنیا کے جو ڈیلیگیشن مینا کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اب ضیافت الملکیہ وہ جو شاہ فہد کی دعوت ہوتی ہے ساری دنیا کے وی آئی پی، وہاں ہر سال یہ پرابلم اٹھتا، پاکستانی ڈیلیگیشن آتا ہے اس سے شکایت کی جاتی ہے، ہندوستانی ڈیلیگیشن شکایت کی جاتی ہے، وہی ماری دوپٹہ ہے، وہی جارجٹ کا دوپٹہ، وہی ململ کا دوپٹہ، وہی وہاں نظر آ رہا ہے، وہی کوہنی سے نیچے تک ہاتھ کھلا ہوا، جس کی وجہ سے طواف بھی غلط ہو جاتا ہے تو حج بھی غلط ہو جاتا ہے، تو بیوی پہ شوہر بھی حرام ہے، شوہر کے بیوی بھی حرام، یہ سارے مسئلے ہیں، اس کو مکمل بھی کرنا جہاں بہت وقت لگے گا، خالی اشارے کافی، اور اس کے مقابلے عام زندگی میں ایسی بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والے فار ایسٹ انڈونیشیا اور ملیشیا سے عورتیں آتی ہیں، انہیں عورتوں کو آپ مکے میں دیکھیں اور مدینے میں دیکھیں، اور پھر جب یہ عورتیں جدہ ایئرپورٹ پہ واپسی میں نظر آئے، یقین آپ کو نہیں آئے کہ مکے اور مدینے میں اتنا حجاب کرنے والی ہیں، اور یہ جدہ ایئرپورٹ میں کیا ہوا، کینچلی بدل کے کون سی شکل اور صورت میں آ گئے، وہ ان کی اوریجنل شکل ہوتی ہے، لیکن وہ بالکل کھلا بے پردگی، اس درجے کی بے پردگی کہ ہماری عورت تصور نہ کر سکے چاہے کتنی ہی زیادہ بے دین کیوں نہ ہو، مگر مکے اور مدینے میں جا کے ساری دنیا کی عورتیں ایک احترام کرتی، وہاں مسئلہ اس کا نہیں ہوتا کہ جی ہم حجاب کو نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہوتا ہے ریسپیکٹ، سائن آف ریسپیکٹ، ایک احترام، جس کی وجہ سے کافر عورتیں بھی کبھی مسجدوں میں آتی ہیں تو سر پہ کس کا ہاتھ ڈال لیتی۔ میں آپ کو اپنی ایک کہانی سناتا ہوں بہت مختصر کر کے، میرے پاس تو اتنے تجربات ہیں کہ پوری پولیس میں اشربا کے برابر داستان لکھی جا سکتی ہے، لیکن چند جملے، نائنٹی ون کا حج، جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے اسی ہوٹل میں مراکش سے آنے والی خواتین کا بھی ایک قافلہ تھا، اور لفٹ تو ایک ہی تھی، چنانچہ لفٹ میں آتے جاتے اکثر وہ نظر آتی تھی، اور ایسا کمپلیٹ ان کا حجاب کہ وہاں فرشتے بھی دیکھنا چاہیں تو ان کا ایک بال نظر نہیں آتا، اور انگلی کے ناخون چھوڑ کر پورا ہاتھ چھپا ہوا، اتنا مکمل حجاب، اس حجاب کو دیکھ کے آدمی امپریس ہو گیا، ماں کے نام بھجواتے ہیں کہ والدین کو حج کرانا، جی ابھی آپ نے تو حج نہیں کیا اور پیسے آپ کے لیے تو آپ پہ ہم واجب ہو گئے، تو آپ اپنے والدین کو پیسے کرا رہے ہیں، کہا کیا کریں، دل نہیں مانتا کہ پہلے باپ کا حج ہے پھر ہمارا، ہماری زندگی پڑی ہے پہلے ہم کو حج کرانا، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سی فقہ ہے، یہ کون سا اسلام، کیا نماز میں بھی بات چلے گی، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہا جی ہمارے بابا نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیسے پڑھیں، کیا آپ روزے کیوں نہیں رکھتے، کہا اس لیے کہ ابا جان نے کبھی روزہ نہیں رکھا تو میں کیسے رکھ سکتا، وہاں تو یہ چیز مذاق لگتی ہے، نان سینس لگتی ہے، حج میں یہ عبادت بن جاتی، کہ جی بیٹے کی سب سے بڑی سعادت اور نیکی یہ ہے کہ والدین کو حج کرا دیے، یہ نیکی کیا کہاں، لوگوں کے سامنے ہے یا اللہ کے سامنے، لوگوں کے لیے آپ وہ پیسے بھجوا رہے وہ دوسری بات، پھر آپ کہہ دیجیے کہ جس طرح میں نے پاکستان پیسے بھجوائے اور باپ سے کا اچھا مکان خریدیے، تاکہ ایک لفظ ہے ہمارے یہاں پنجابی زبان کا تھور بنے، پبلک کے سامنے ایک امیج بنے کہ جی ان کا بیٹا کتنا کما رہا، اور اچھا مسئلہ ٹیلی ویژن لے لیجیے گا کہاں سورا بھوسا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آپ چلا رہے تھے، پتا تو چلے کہ دبئی کی کمائی آ رہی، اسی کے اندر یہ چیز بھی شامل کر لیجیے کہ جی باپ کو حج کرایا، لیکن اگر اللہ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں تو بالکل یہ نہیں چلے گا، جس کے پاس خود پیسے آ گئے اس پر اپنا حج پہلے واجب ہے، وہ دوسرے کو حج کرا ہی نہیں سکتا، ہاں اپنے ساتھ باپ کو بھی لے جا رہا ہے وہ بہت بڑی بات، نور لگا نور ثواب پہ ثواب، لیکن خود تو حج نہیں کر رہے باپ کو بھیج رہے، شریعت میں جائز ہی نہیں، بہت کہیں ایک آدھ ٹیکنیکل مسئلہ نکلتا ہے کہ جیسے ہی پیسے جمع ہو ایک دن رکھے بغیر بھجوا دو تو شاید گنجائش نکل آئے، لیکن جو ہمارے یہاں کا سیٹ اپ، اور یہ سریحر غلط فہمی، یہ بیٹے نے کہا لیکن دنیا کیا کہے گی، وہ کہیں گے کہ بوڑھے ماں باپ کب سے حج کے لیے تڑپ رہے، مولا مدینہ بلا لو، مولا مکے بلا لو، ان کی دن رات کی دعوت، اور بیٹے کے پاس پیسہ آ گیا، خود بیوی کو بغل میں دبا لو اور لے کے چلے گئے حج میں، کتنا لوگ بدنام کریں گے اور مذاق اڑائیں گے، ارے یہ ایک الگ مسئلہ، کتنے لوگ ایسے ہیں پیسے آ گئے میں نے کہا بھٹ پہ جائیے، کہ مولانا اگلے سال جائیے، تو بھائی اگلے سال کیا خاص بات، کہا بھی ایک آدمی کے پیسے آئے ہیں دو کے پیسے ہوتے ہو جائیں گے تو دوسرا کون کا بغیر بیوی کے پیسے حج کر سکتے، حج قبول بھی نہیں، جب تک بیوی ساتھ نہ ہو قبلہ تو وہی ہے نا، حج کر رہے ہیں وہاں قبلہ بھی غائب ہو جائے، جیسے مجھے یاد ہے یہ، اب دیکھیں میں نے کہا نا واقعات تو اتنے سارے ہیں، ایک اس سے ہٹ کے ایک بات میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ حج کانفرنس ہو رہی تھی 1982 پاکستان کے ایک سربراہ مملکت سے ضیاء الحق, انہیں بڑا شوق تھا یہ ساری چیزیں دکھانے کا کہ جی ہم بڑے مومن, بڑے مقدس, بڑے متقی آدمی. تو خیر وہ باقی باتیں الگ ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جی سعودی حکومت نے ڈرگس کی فہرست میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کر دی جو ہمارے ملک میں لوگ عام طور پہ کھاتے پیتے ہیں, لیکن کیا کریں ان کے حساب سے وہ ڈرگس, تو اس کو نہ لے جائیے. جیسے اس کے اندر قوام آتا ہے, اس میں وہ جو عورتیں تمباکو کھاتی ہیں, وہ پان پراگ ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. میں تو خرافات سے دور ہوں, لیکن ہماری خواتین بھی اکثر یہ کہتی کہ مولانا آج میں زردہ نہیں کھا سکتے تو حج کیسے کریں گے. اب پتہ نہیں آپ زردہ سمجھے گی کہ نہیں, ایک تو زردہ وہ ہوتا ہے, اگر سمجھ گئے لوگ, نہیں سمجھے تو جو سمجھ گئے وہ دوسروں کو لا کے کھلا دیں. اچھا خلاصہ یہ کہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس ڈرگس کی, اس میں خشخاش کے دانے تک آ جاتے ہیں, اور زمانے میں بڑی سختی ہو رہی تھی. تو اس میں کسی مسوار جو ہمارے یہاں صوبہ سرحد کے ہمارے برادران محترم استعمال کرتے ہیں, تو ایک آدمی نے کھڑے ہوتا واقعہ بہت صحیح احتجاج کیا کہ یہ قانون بدلوائی, اگر ہم یہ مسوار استعمال نہ کریں تو حج نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب تک میں نہ کھاؤں مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا, جب کعبہ نظر ہی نہیں آئے گا تو حج کی بات تو کروں گا. اور ہماری بعض خواتین نے بالکل اس سے ملتی جلتی بات مجھ سے کہی تھی مکے, ایک مسئلہ ہے نا کہ حج میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتے, تو زردے اور قوام کچھ خوشبو والے آتے ہیں کچھ بغیر خوشبو کے. تو واقعی ایک مومنہ نے بھی یہ بات مجھ سے کہی, خیر اب یہ تو کچھ مذاق کی باتیں لے کے آپ کے پاس پیسے آ گئے, آپ یہ انتظار نہیں کر سکتے کہ بیوی کے بھی حج کے پیسے ہوں تو ساتھ چلیں. نہیں, حج واجب ہی نہیں ہے, واجب فوری ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ والی غلط فہمی جو چوتھی کہ باپ کو پہلے حج کرانا, سب سے بڑی خدمت کی سمجھی جاتی ہے کہ جوان بیٹے یا بیٹی نے اپنے بوڑھے والدین کو حج کرا دی. شرم نارمل سرکمسٹانسز میں یہ ثواب ہو, نارمل کا مطلب آپ اپنا حج کر کے آئے پھر انہیں حج کروا رہے, آپ اپنے ساتھ ان کو لے جا رہے, ابھی آپ کا حج واجب ہی نہیں ہوا, واجب نہیں ہوا حج اور آپ نے ان کو کروا دیا. مثلا قرضہ لے کے حج کرنا واجب نہیں, لیکن قرضہ لے کے آپ نے ان کو حج کروا دیا, یہ ٹھیک, یہاں کوئی شریعت کی مخالفت نہیں. لیکن اپنا پیسہ آ گیا, اپنے پیسے سے خود چھوڑ کر ان کو حج کروا رہے, یہ خالی وہ بیٹیوں کی شادی اور قرضے والا مسئلہ نہیں ہے. یہاں سمجھ رہا کہ میں بہت بڑی عبادت انجام دے رہا, باپ کا سارا حق میں نے ادا کر دیا, جب اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں. اب باپ کے ان کے عوام میں تو بہت زیادہ اس آدمی کا ایک امیج بن جاتا, حج حج فلسفہ حج میں یہ روایت شامل ہو کہ معصوم نے حج کا مقصد ہی یہ بتایا, حج کا مقصد ہی یہ بتایا کہ تمہارے خلوص کو چیک کرنا. کیسے وہ حدیث آپ کو یاد ہے جو میں نے بھی کئی دفعہ پڑھی ہے, پتہ نہیں یہاں پڑھی کہ نہیں پڑھی, لیکن اتنی مختصر حدیث ہے کہ آپ دوبارہ سن سکتے ہیں. حلال مشکلات مشکل کشائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, مولا کی حدیث ہے, مولا کی. اور بعد میں ایک مرتبہ یہ حدیث بشکل واقعہ کسی نے آخر ایمان سے پوچھی, مولا نے تو خود خطبہ دیا, اور پھر کسی مومن نے 200 سال کے بعد آٹھویں امام کا زمانہ آیا, مومن کو کیا پتا کہ مولا پہلے سے ارشاد فرما چکے, اس نے کہا یہ آٹھویں امام کا واقعہ پڑھتا ہوں, لیکن واقعہ اصل خطبہ مولا کا. کہا کہ فرزند رسول ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, جو چیز ہم جیسے کم عقل نادان و نہ سمجھ بھی سمجھ جاتے وہ اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی, جو علیمان حکیمہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے, نالج ہے, وزڈم وزڈم ہے سب کچھ. یہ بڑا عجیب اسٹائل ہے اس آدمی, اللہ کے بارے میں بات کر رہا کہ تم اللہ کی زبان میں نہیں آئی, وہ ایسی کون سی بات. کہا مولا ہم بھی جب کسی کو مہمان بلاتے اور اگر ہماری خواہش ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تو پھر ہم اس کے اعتبار سے تیاری کرتے ہیں, بڑی جگہ لیتے ہیں, اچھے انتظامات کرتے ہیں. لیکن دو قسم کی تقریبات ہوتی ہیں, ایک وہ تقریب آپ نے رکھتے بھی لیکن زبردستی کسی کے کہنے سے رکھیے, آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی آئے, تو آپ اسی انداز سے کریں گے کہ جو ایک دفعہ آ بھی جائے نا تو کام کر کے دوبارہ نہیں آنا. اور ایک ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجمع زیادہ سے زیادہ ہو, حتیٰ یہ کہ بعض جگہ مجالس میں بھی ایک چیز آ گئی کہ جی مجلس کیسی ہونی چاہیے, مقصد امام, مقصد کربلا, اہل بیت کے خدمات, یا پبلک زیادہ سے زیادہ ہو, جس کی وجہ سے ذاکر کے سلیکشن میں بھی بہت فرق ہو جاتا. وہ فلا صاحب نے کیا پڑھا تھا, پڑھے پڑھنے کی بات چھوڑی, مجمع کتنا آ گیا ان کے نام سے یہ آپ دیکھیے, نعرے کتنے لگ گئے ان کے کلام کے اوپر یہ دیکھ لیجیے آپ. اب دیکھیں جو آدمی کی نیت ہوتی, تو اللہ یہ بات ایک طرف سب کو ملا رہا, اور اب میری تقریر کا پہلا حصہ جوڑ لیجیے کبھی ثواب بتا کے بلا رہا, کبھی فائدوں کا تذکرہ کر کے بلا رہا, کبھی ربنا آتینا فی الدنیا کہہ کے بلا رہا, کبھی نانے والے کو کافر کہہ کے بلا رہا, کبھی ابراہیم کے ذریعے بلا رہا, مختلف. اس کا مطلب یہ کہ اللہ چاہتا ہے دل ہوگا, لیکن پھر جب چاہتا یہ ہے کہ تو انتظام کہاں کیا اللہ نے؟ ایسی جگہ پر مکے کی وہ سرزمین کہ خود حضرت ابراہیم جہاں جو بانی حج رب انی اسکنتو بے ذریتی من واد غیر ذی زرع, خود یہ قرآن کی آیت ہے سورہ ابراہیم, اے خدا میں اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے جا رہا جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں ہوتی, ایسی جگہ پہ حج رکھا کہ بہت سے جانے کا دل چاہتا ہے ان کا نہیں جاتے. کیوں؟ کہا کہ بھائی حج کی مشکلات بہت, ایسے بھی لوگ دل چاہتا ہے, شوق ہے, پیسے بھی ہیں, تمنا بھی ہے, لیکن کہا کہ بہت زیادہ پرابلم. 20 سال پہلے اور آج کے حج میں زمین آسمان کا فرق ہو چکا, لیکن پھر بھی لوگوں کو حج بہت مشکل لگتا. یعنی بعض لوگ تو ایسے عذر بنا کے حج نہیں کرتے کہ بتائیں تب بھی برا لگتا ہے, نہ بتائیں تو ہنسی نہیں رکتی. تو ہمارا میں اس لیے میں حج پہ نہیں جاتا ہوں کہ جو پرانے حاجی ہیں انہوں نے کہا جب حج پہ جائیے تو قبض کرنے والی گولیاں لے کے جائیے گا, کیونکہ 3 دن تک وہاں ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے, پیشاب کا کھانا روک کے رکھنا پڑے گا. بھائی مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں, اس کی وجہ سے آپ حج پہ نہیں جا رہے. تو آگے کیا کریں, وہاں لوگوں نے بتایا ٹوائلٹ بس ہی نہیں, اب تو بہت فرق ہو گیا. لیکن ایسے مومن کو میں جانتا ہوں, میں جب پرسنلی بات کر رہا ہوں, لیکن راوی کا سوال بھی یہی تھا کہ ایسی وجہ رکھا کیوں؟ نہ وہاں دنیاوی سہولتیں, نہ موسم کوئی بہت اچھا موسم. یعنی اب راوی کے الفاظ کو میں ہمیشہ بڑھا دیتا ہوں, شاید آپ نے پہلے بھی سنا کہ اگر خدا یہی حج سوئٹزرلینڈ میں رکھ دیتا, یہی حج مثلا وہاں جادیزنی لینڈ وہاں پہ رکھ دیتا تو کتنا مجمہ آتا, موسم بھی اچھا, کتنے مزے بھی آتے, ڈزنی لینڈ کی سیر بھی ہو جاتی, سائڈ میں حج بھی کر لیتے, ہم خرما اور ہم سلام. ایسی جگہ رکھا کہ اگر وہاں پہ حج رکھا جاتا, یقین کیجیے تو جن کو حج پہ نہیں جانا وہ بھی وہاں پہنچتے کہ چلو حج کے بہانے ایک سوری تو مل رہی ہے, فائدہ ہی فائدہ. رکھا ایسی جگہ کہ جن کو جانا ہے ان کا ارادہ جو دعوا ڈول ہو جاتا ہے, جائیں کہ نہ جائیں, کبھی گرمی مار دیتی ہے, کبھی وہاں جو زندگی کی ضروریات کی قلت ہے وہ مار دیتی ہے, ہزاروں مسئلے. امام نے کہا بس اسی لیے اللہ نے مکے میں حج رکھا, تو نے تو خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا, اسی لیے اللہ نے مکے میں حج رکھا کہ اگر دنیا کے کسی اور پرفضا مقام پر, ٹورسٹ اٹریکشن والے مقام پہ حج رکھا جاتا تو یہ کیسے پتا چلتا کہ اللہ کی وجہ سے کون آیا ہے اور سیر تماشے کی وجہ سے کون آیا ہے. کا رکھنا ہی ایسی جگہ ہے کہ صرف وہی آئے گا کہ جو صرف اللہ کی خاطر حج پہ جانا چاہتا. تو حج کی تو بنیاد ہی سنسیئرٹی اور اخلاص ہے کہ دنیا سے کیا لینا دینا اللہ کو پتا چلے. اگر جی اگر ہم حج پہ چلے گا بابا کو نہ بھیجا تو دنیا مذاق اڑائے گی, کیسا بیٹا کہ باپ بیٹھا ہوا ہے اور حج کے لیے تڑپ رہا ہے اور بیٹا خود چلا جا رہا. لیکن یہ سارے شیطانی خیالات, ایک تو بط العوام یا توضیع المسائل مرجے لکھتا, ایک تو بط العوام اور توضیع المسائل شیطان لکھتا. یہ اس کا مسئلہ کہ قرضہ ہو تو حج نہ کرو, بیٹیوں کی شادی ہو تو حج نہ کرو, باپ کو حج نہ کرایا ہو تو حج نہ کرو, بیوی کے لیے پیسے نہ ہو تو حج نہ کرو, یہ سب شیطانی توضیع المسائل جو ان کی تقلید میں ہے. شیطان حضرت شیطان کی وہ عمل کرے, یہ سب غلط فہمیاں. ایک تو یہ بڑی وجہ, مگر ایک اور وجہ بھی, وہ دوسری وجہ ہسٹری. بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے, آپ کی ساری باتیں تو سننے نہیں آئے, لیکن جب آپ آ ہی گئے ہیں تو بس. اور آپ آئے بھی کس حوالے سے؟ رمضان کی عید کے حوالے سے نہیں, آپ قربانی کی عید کے حوالے سے آئے. اچھی طرح سے قربانی ہوتی ہے, لیکن خیر آخری جملے, اس میں شاید آپ کو تھوڑی سی دلچسپی بھی ہو گیا. کبھی کوئی سوال کر سکتا کہ جی شیعہ اتنا کم حج کیوں کرتے؟ کبھی کوئی سوال کر سکتا کہ جی شیعوں کے یہاں تو زیارت کا ثواب زیادہ ہے, حج کا ثواب کم؟ کبھی کوئی کبھی کوئی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ساری کائنات کے انسانوں, خانہ کعبہ سے جو محبت ایک محب علی کو اور عزادار حسین کو ہو سکتی ہے, وہ کسی کو نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مولا اسی خانہ کعبہ کے ذریعے دنیا میں آیا, اور اسی خانہ کعبہ کے احترام کو بچانے کے لیے ہمارے مظلوم آقا نے حج کو عمرے میں بدل کے کربلا کا رخ کیا. کربلا آباد ہی اس لیے ہوئی تاکہ احترام مکہ اور احترام کعبہ برقرار رہے. تو شیعہ اور اس کے بعد حج کی کمی, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا مسئلہ نہیں, کچھ تو ایسی عام سی گمراہی کی باتیں ہیں جو ہر مذہب والے کے پاس ہے, اس کا اس مذہب کے عقیدوں سے تعلق نہیں, مگر اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے. بہت ہی مختصر بتا رہا ہوں اس لیے کہ ابھی مجھے ایک پیغام اور دینا ہے اور یہ سب کچھ میں سوا گھنٹے کے اندر مکمل کرنا چاہتا ہوں. بہت مختصر ہی سنی وجہ, سوائے کچھ عرصے کے خانہ کعبہ مور اور لیس نہ صرف یہ کہ دشمنان اہل بیت کے ہاتھوں میں رہا, بلکہ ایسے دشمنان اہل بیت کے ہاتھوں میں رہا جو شیعہ نے حیدر کرار کے قتل کو واجب سمجھتے تھے. دیکھیے فرق ہوتا, کچھ دشمن اہل بیت ہیں وہ اتنا کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ گمراہ فرقہ ہے, کچھ دشمنان اہل بیت ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں تو قتل کر دو تب بھی صحیح, کچھ ایسے جو کہتے ہیں ان کو قتل کرنا واجب ہے اور تم گناہگار ہو. تو خانہ کعبہ کی تاریخ وہ تاریخ قرآن میں حج کے اتنی تاکین والی آیت میں ہی لفظ ڈال دیا من استطاع الیہ سبیلا, حج کی ساری اہمیت رکھ دی جائے اگر راستے جو ہیں وہ کھلے, یہ بہت اہم شرط ہے حج کی. تمام شیعہ اور سنی اس میں سب متفق کہ اگر حج پر جانے کی وجہ سے جان کو خطرہ تو حج ساقط. ہائے فقہ کلاس میں ایک مسئلہ یا کسی اور اینگل سے آ چکا کہ جب جان خطرے میں ہو تو واجبات معاف ہو جاتے ہیں, نہیں واجبات حرام ہو جاتے ہیں. حج اسپیشلی حج کی پچھلی 200 سال کی تاریخ شیعہ نے حیدر کرار کے قتل عام کے لیے بہترین موقع وہ سمجھتے تھے حج, کہ بھائی یہاں تو یہ کھس کھس کے آتے ہیں, یہاں تو ان کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا, علاقہ ہمارے کنٹرول میں, اس زمانے میں میڈیا اتنا فاس نہیں تھا, مکے کی سرزمین میں کوئی کافر انٹر نہیں ہو سکتا, وہاں جو کچھ کرو گے کسی کو باہر خبر نہیں ملے گی. اب آج ہے نا کہ وہ کچھ بھی کر لیں لیکن ٹیلی فون لیکن ای میل لیکن سیٹلائٹ سب سے پہلے, زمانے میں کچھ نہیں, کافر جا ہی نہیں سکتا, رپورٹ بھی نہیں ہو سکتی دنیا میں کہیں کہ کیا ہوا. چنانچہ ایک ایک وقت میں ہزار ہزار مومنین کرام دوران حج چن کے اس طرح سے مارے گئے کہ جیسے طواف کرنا ضروری ہے صحیح کرنا ضروری ہے تو سمجھا جاتا وہ حج حج نہیں جس میں ہم نے 1500 مومنین کو نہ مارا. 100 سال پہلے تو ایک واقعہ وہ پیش آئے کہ نجف سے ہمارے علماء کا قافلہ گیا تھا, ایک دن 150 مجتہدین مکے کی سرزمین میں شہید کر کے جنت المولانا میں گاڑ دیے. صرف مجتہدین کی بات کرو, مجتہد کسے کہتے ہیں, ہزاروں میں کوئی ایک مجتہد ہوتا. 87 میں ایرانی 450 کا فیگر دیا جاتا ہے, 4000 سے زیادہ کی تعداد. لیکن ایک واقعہ تو ایسا تھا کہ جس کے آئی وٹنس یا عینی گواہ 3 سال پہلے تک ہمارے درمیان تھے, جن کی آنکھوں کے سامنے واقعہ پیش آیا تھا, مرحوم حبیب وائی جی خوجا کمیونٹی کے بہت ہی پرومیننٹ فیگر, جنہوں نے تقریباً 52 حج اپنی زندگی میں کیے تھے اور اس زمانے سے سلسلہ شروع کیا تھا جب حج پہ جانا کارے دار اونٹوں پہ بیٹھ کے لوگ جاتے تھے. وہ حج بھی کیا جس سال پوری دنیا سے آنے والے حاجی ہسٹری میں سب سے کم آئے تھے, سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان 43 یا 44, حالات بہت خراب, اس سال بھی وہ پہنچے. تو یہ ان کے زمانے کا واقعہ, اور واقعہ یہ ہے کہ ایرانی برادر محترم حج کر رہے تھے, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب, اور مقام ابراہیم اس زمانے میں کمرے کے اندر تھا, اس کمرے میں کیپیسٹی ہے مثلاً 40 آدمیوں, پورا عالم اسلام وہاں نماز پڑھنا واجب سمجھتا قرآن کی آیت, وَاتَّخَذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, آیا قرآن کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ جانا واجب. لیکن اب انہوں نے 800 کمرہ توڑ دیا تو جگہ وسیع ہو گئی, 50 آدمی نماز پڑھ رہے وہ نکلیں گے تو دوسرے 50 جائیں گے, تو اب 50 آدمیوں کا گروپ باہر آ رہا تھا, وہ مصری عورتوں کا گروپ, مصری عورتیں تو آپ نے دیکھا یہ ماشاء اللہ بہت لحیم شہیم ہوتی, مرد مار قسم کی, مارنے کی ضرورت بھی نہیں, بیٹھ جائے کسی کے اوپر ویسے ہی مر جائے گا. اگر وہ 50 عورتیں باہر آ رہی, ذرا ایک انداز بھی ان لوگوں میں خاصا اگریسو ٹائپ کا ہوتا, اور ایک ایرانی مومن جا رہا ہے نماز پڑھنے, 2 عورتوں کے بیچ میں آ کے وہ سینڈوچ سا بن گیا, اس طرح سے دبایا, جنہوں نے طواف کیا ان کو پتا ہے کہ ان عورتوں کی کوہنیاں بھی بہت چلتی, افریقہ والے بدنام ہیں لیکن یہ جو سفید افریقہ نہیں یہ بھی کم نہیں. اچھا خلاصہ یہ کہ سر دبا کہ اسے آ گئے, وومیٹنگ ہونے لگی, شیعہ فقہ میں وومٹنگ نجس نہیں، غلیظ چیز. برادران اہل سنت میں سے بعض فرقوں میں تو وہ نجاست، تو خیر نجس تو نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ کے صحن، یہ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ دروازے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے. اس نے جلدی سے اس نے اس قے کو روکنا چاہا کہ یہ زمین پہ نہ گرے. اس کے پاس احرام تھا، وہی ایک چادر، اس نے جلدی سے اس کے اندر قے کی اور اس چادر کو بڑی احتیاط سے وہ پکڑ کے لے جا رہا تھا کہ یہ زمین پہ نہ گرے. فوراً اس کو پکڑا گیا. مرحوم حمید والجی جن کا 99 میں انتقال ہوا لندن میں، خود اس واقعے کے گواہ سوچے ہو، اس کو پکڑا گیا اور احرام میں قے. کیس چلتا ہے، پوچھا جاتا ہے کیا ہوا، کیسے ہوا، فوراً ایک الزام لگا دیا گیا کہ چونکہ شیعہ فرقہ خانہ کعبہ کو نہیں مانتا، یہ نجاست کو لے کے آیا ہے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لگانے کے لیے. ان کے اعتبار سے تو نجاست، یہ لے کے آ رہا ہے کہ لے کے باہر جا رہا ہے کہ اس کی اپنی حالت دیکھو کہ یہ اس وقت کتنا بیمار نظر آئے. نہیں، چنانچہ اسی وقت وہاں تو ودن سیکنڈ سب کچھ ہوتا، اسے گرفتار کیا گیا. صفا اور مروا کی دو پہاڑیاں جس کے بیچ میں 7 مرتبہ دوڑا جاتا، اس کے بیچ میں اسے کھڑا کیا گیا. سارا کا سارا واقعہ ودن 20 منٹ ہو گیا ہوگا. پکڑا گیا، کیس چلایا گیا، ہاتھ کے ہاتھ وہی سزا سنائی گئی کہ صفا اور مروا کے بیچ میں کھڑا کیا گیا، جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا. اسی احرام کی حالت میں اس بیچارے نے طواف کیا ہے، ابھی مقام نماز باقی، بیچ میں ہے وہ حج کے، اور وہی جو گردن اڑائی گئی اس کا ناچا وہاں سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا گیا. بعض مومنین نے رات کی تاریکی ان سپاہیوں سے جو کوڑے کے ڈھیر پہ پہرا دیتے تھے پیسے دے کے یہ لاشا خریدا اور جنت المحلہ میں دفن کیا. حبیب والجی صاحب نے کہا کہ اس میں میرا بھی ایک کنٹریبیوشن تھا، اس میں جو کچھ رقم میں نے بھی ملائی. حالات یہ، اور یہ تو بہت بات کی بات ہے 45-46 کی، کہ جب دنیا اتنی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں تھی کہ خبر نہ پہنچے، اس وقت کی حالت رہی. چنانچہ مراجع کرام کا فتویٰ تھا اور سارے مسلمان اس فتوے کے اصول پر متفق کہ جب جان خطرے میں ہے تو ہر جو ساکت ہے پھر جانا ضروری نہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ چل رہا تھا، اور یہ صدیوں کا مسئلہ تھا، ایک دو سال کی بات نہیں. ہماری تاریخ کے عظیم ترین مجتہد شہید ثانی، انہیں اسی حج کے دوران پکڑ کے شہید کیا گیا. ایک واقعہ تو تھوڑی، شہید ثانی امام خمینی اور آغا خوئی اور آغا سیستانی کے لیے ان کے مرجع تھے، ان سے بھی علم کے اندر، علم کے کچھ پہلو میں ان سے بھی آگے تھے، حج کر رہے تھے، ہم نے گرفتار کیا گیا. تو ایک واقعہ نہیں تھا. اب ہوا کیا کہ کچھ سال یا سینچریز یہ ماحول رہا، کچھ جنریشن اس طرح گزر گئی، تو ان کے پاس پھر وہ کنسپٹ نہ رہا ہوگا، شیطان نے مسئلے بڑھا دیے. چھوٹی سی مثال دے دوں، میں تو خود اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوں. بہرحال ایک چھوٹی سی مثال، بعض دشمنان اہل بیت میں سادات نام سید ہیں دشمن اہل بیت، یا دشمن اہل بیت میں صحیح تو غیر شیعہ، امام کی اولاد. اس کا ایک ریزن آپ کو معلوم ہے، ارے تو ہر پڑھے لکھے آدمی کو پتا کہ بہت پہلے جب تقیہ کا زمانہ تھا تو یہ کہا گیا کہ بظاہر اپنے عقیدے کو شمار، اور یہ سلسلہ کئی نسلیں چلا. باپ جانتا تھا، بیٹے کو بتایا، پھر بیٹے نے پوتے کو بتایا، پوتے نے، لیکن یہ کم ہوتی گئی چیز. 6 جنریشن کے بعد پر پوتے کو نام اور شجرا تو والدین سے ملا، عقیدہ نہیں ملا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو تقیہ میں جو انہوں نے اپنا عقیدہ شو کیا وہی اس خاندان کا عقیدہ بن گیا. تھے سید، تھے محب اہل بیت، آگے کی نسلوں میں خرابی. یہ قتل عام، یہ اس طرح سے بغیر کسی مقدمہ چلائے حاجیوں کو احرام کی حالت میں شہید کرنا سبب بنا کہ کہا ان حالات میں حج واجب نہیں. چنانچہ 2-3 جنریشن گزری تو یہ اندازہ نہ ہو سکا بعد والوں کو، اور ادھر شیطان نے وہ مسئلے چلا. ورنہ تو شیعت کی نگاہ اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت حج. چنانچہ اختتام کس بات پر ہو رہا کہ اب قرآن کی آیت کے بعد معصوم کی حدیث سن لی. دو حدیثیں، ایک تمام معصومین کے سید و سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اور ایک امام پنجم کی حدیث، ایک رسالت کی حدیث، ایک امامت کی حدیث. رسالت کی حدیث یہ کہ میں پہلے امام کی حدیث سن لی. امام فرماتے ہیں اگر کسی پر حج واجب اور کسی ظالم بادشاہ نے اس کا راستہ نہیں روکا اور وہ حج پر نہ جائے تو جب وہ مرے گا تو میں اس کی موت یا یہودی کی موت ہوگی یا عیسائی کی موت ہوگی. موت اور پیغمبر کی حدیث کہ جس پر حج واجب ہے اور اس کے لیے راستہ کھلا ہوا تھا اور وہ حج پر نہ گیا, تو جب اسے قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو وہ میرا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں کھڑا کیا جائے گا, یا یہودیوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا یا عیسائیوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا. سقلین ہمارا عقیدہ قرآن اور اہل بیت اور اللہ کا رسول جو حدیث سقلین پہنچانے والے. قرآن نے کہا ومن کفرا جو حج نہ کر کے کفر اختیار کر, امام نے کہا جو حج نہ کرے جب مرے گا تو کفر کی موت, اور پیغمبر نے کہا جو حج نہ کرے جب میدان قیامت میں لائے گا تو کافروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے. یہ فریضہ حج کی ہم شیعوں کے نزدیک اہمیت, اپنے ایمان کو تقریباً اپنے ہاتھ سے کھو دیا. اور اتنی بات لمبی ہو گئی کہ مجھے مسئلے بتانے کا اس وقت مسئلے بتاتے ہوئے خجالت اور شرم سی آ رہی, اب کیا اس مجمعے پہ میں اور ظلم کروں. لیکن ایک آخری بات سنی کہ میں نے دوہرایا جس کی وجہ سے لوگ حج میں غافل ہو جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں, لیزی ہو جاتے ہیں, مگر اس کے برعکس کچھ اور مسئلے بھی ہیں جس سے حج کا حج کی اہمیت کا اندازہ ہوتا. میرے اپنے خیال آسٹریلیا اور اس جیسے علاقوں میں رہنے والے تقریباً ہر مومن اور مومنہ پہ حج واجب, تقریباً میں نے کہا کہ پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جن پر حج واجب نہیں, اور واجب فوری ہے فوراً جانا. دو چھوٹی چھوٹی مثالیں سن لیجیے, اتنے سارے حج کے مسئلے میں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں, میں خود پاگل ہو رہا ہوں اور میری تقریر سے آپ کو لگ بھی رہا ہوگا کہ یہ پاگلی کی تقریر ہے. بس یہ آخری جملے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ حج کم واجب ہوتا جب آدمی کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کا خرچہ اٹھا سکے, واپس آنے کے بعد اس کا سورس آف انکم محفوظ ہو. بعض کاروباری لوگ ہیں کہ پیسے تو ہیں لیکن حج کر کے آئیں گے تو کاروبار ختم ہو جائے, پھر بھی اگر الٹرنیٹ کام کر سکتے ہیں تو جو یہ بہانہ نہیں, لیکن اس کو اسلام نے جینیئر ایکسکیوز مانا. صحت, راستے کھلے ہو, پیسے ہو, واپس آنے کے بعد بھی اپنی زندگی گزار سکے, یہ چار موٹی موٹی شرطیں. جیسے پاکستان میں بیلٹنگ ہوتی راستہ بند ہے, اس کا مطلب آپ کا نام بیلٹنگ میں نہیں نکلا اس میں آپ کا قصور نہیں, حج آپ پر نہیں, اگلے سال پھر دیکھیے. لیکن آسٹریلیا والے تقریباً ہر مومن کے پاس, آسٹریلیا کا مطلب آسٹریلیا, اس میں انگلینڈ بھی آ گیا, اس میں کینیڈا بھی آ گیا, ویلفیئر اسٹیٹ خصوصاً آ گئی, تو یہاں پہ اتنا مسئلہ مالی نہیں ہوتا. ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہاں لوگوں کے کمٹمنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. فیصلہ ہر آدمی خود کرے گا, میرا کام تو گائڈ لائن دینا ہے, پھر آدمی خود دیکھے کہ میں اس کے اوپر پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں. لیکن دو چھوٹی مثالیں کہ اس کے اندر ایک آسانی آپ کو, اور ہمارے یہاں پاکستان سے آپ کو حج کرنا تو منیمم اسٹے جو ہے وہ 6 ویک کا ہوتا, اتنا لوگ اسٹے نہیں کر سکتے. یہاں تو اگر آپ چاہیں تو 1.5 ویک میں حج کر کے آ سکتے. 5 ضلعیز کو سعودی حکومت آخری حاجی کو آنے کی پرمیشن دیتی ہے, 12 ضلعیز کو راستے کھل جاتے ہیں. 1 ویک آنے جانے کے 2-4 دن اور ملا لیجیے تو 10 دن کے اندر بھی حج ہو سکتا. تو ٹائم کا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ لوگ بتاتے ہیں وہ تو نہیں, پیسے. اب پیسے کے حوالے سے 2 باتیں مجھے بتانا. نمبر 1, اگر کسی آدمی کے پاس کیش نہیں ہے لیکن کیش کی شکل میں کوئی ایسٹ یا پراپرٹی ہے اس پر حج واجب. ایک مثال سنیے, ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. آپ کے پاس 1,50,000 ڈالر کیش مکان, اور آپ 1,45,000 ڈالر کے مکان میں گزارا کر سکتے ہیں بالکل اپنے اسٹیٹس کے مطابق, تو 5,00,000 کم والے مکان میں اگر آپ رہ سکتے ہیں تو یہ واجبات کا مسئلہ. یہ الٹی سیدھی نہیں آنک رہا ہوں کہ اس مکان کو بیچ کر 5 لاکھ سے حج کر, 5,000 تو خیر میں نے بہت بڑا فگر بتا دیا, لیکن یہ جو ہے کہ جو مکان ہے اگر آپ اس سے 5,000 کم والے مکان میں رہ سکتے ہیں تو یہ حج کے لیے مکان بیچ کر جانا واجب. یوں مسئلہ نہیں, عام طور پہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ حج کے لیے کوئی چیز بیچنا واجب نہیں, لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے ذرا کم میں گزارا کر سکتے ہیں, زحمت والا نہیں, مشکل والا نہیں, جو اس وقت آپ کا اسٹیٹس ہے مور اور لیس اسی کو برقرار رکھے, مگر اس میں 2-3,000 ڈالر آپ کو مل سکتے ہیں تو واجب ہے, اس کو کیش کے برابر مانا گیا. اور دوسری بات, ضرورت کی چیز بیچ کے حج پہ نہیں جانا, لیکن جب کبھی ضرورت کی چیز آپ کے لیے ضرورت کی نہ رہے تو فوراً اٹھ کے جانا ہے، چاہے بعد میں اس کی آپ کے پاس ایک فیوچر پلاننگ ہو. جملہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا لیکن بہت ہی آسان کرتا ہوں. ایک عورت کے پاس اگر جولری نہیں بیچنا ہے اگر وہ پہن رہی، پھر آگے اس کی ایک ایج بڑھاتے کی، جب وہ دو تین سال نہیں پہنے گی اس کے بعد اس کا پلان ہے تو یا بیٹی کو دینا ہے یا داماد کا یا بہو کو دینا، وہ آپ کا پلان. جیسے ہی زیور کی ضرورت ختم ہوئی، چاہے صرف ایک سال کے لیے ختم ہو، یہاں پہ شاید تھوڑا سا آسٹریلیا میں فرق ہو جائے کیونکہ یہاں لمبے بڑھیاں بھی اتنا ہی زیور پہنتی ہیں جو میں بسوں اور ٹرین میں دیکھتا ہوں. پنجتن سینٹر کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو سب حجاب کے ساتھ آتی. لیکن خلاصہ یہ کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا یہ نہیں، ایک عورت 50-60-70 سال کی ہوگی، اب وہ اتنا زیور نہیں پہنے گی، دو چار چیزیں پہنے گی لیکن کچھ زیور رکھ دے گی، لیکن وہ بیکار نہیں، پلاننگ کے ساتھ ہے کہ بیٹی کو شادی میں جانا، یہ بہو کو چڑھانا، بیٹی بہو بات کی چیز ہے. ایک سال بیچ میں حج آ گیا کہ زیور کو بیچ کر حج پہ جانا واجب. اور یہ مسئلہ الگ سے مسئلہ نہیں، اسی فارمولے کے تحت ایک چیز ابھی آپ کی ضرورت کی ہے اس کو نہیں بیچنا، حج کے لیے چیزیں نہیں بیچنا. لیکن اگر ایک سال بھی وہ چیز آپ کی بغیر ضرورت کی رہی، چاہے اس کے بعد ضرورت پڑ جائے، اس کو بیچ کے حج کرنا واجب. اور آخری بات ختم، وہ کیا ہے؟ وہ یہ اہمیت حج، وہ یہ کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ لون دیا ہوا اور یہ ایک قسم کا والنٹیری لون ہے، آپ جب چاہے مانگ سکتے ہیں، آپ کو برا لگتا ہے مانگتے ہوئے، حج کی تاریخ آ گئی، یہ برا برا نہیں چلے گا اس طرح. اگر آپ کا پیسہ کہیں اور آپ اس کو مانگ سکتے ہیں تو مانگنا واجب. وہ تو یہ مسئلہ تھا کہ آپ نے قرضہ لیا تو آپ کو حج پہ جانا، اب یہ کہ آپ نے دیا اور سامنے والی پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ واپس کر سکے تو آپ پر واجب. آپ نے کہا بھائی سگے بھائی سے کیا مانگے، سگی بہن سے کیا پیسے مانگے، جی یہ سگے بھائی سگی بہن کا مسئلہ نہیں، واجبات کا مسئلہ. خیر باقی چیزیں چھوڑیے، میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتے تھے وہاں پہنچ جائیے. وہ کیا ہے؟ مہر. عورت کا مہر نکاح میں آ گئے، اگر فوراً عورت معاف کر دے دوسری بات، معاف نہیں کیا مانگا بھی نہیں تو باسی نہیں ہو اور حج آ گئے. اگر اتنا مہر ہے کہ اس سے حج ہو سکتا ہو، یا کچھ پیسے عورت کے پاس کسی اور شکل میں ہیں اس سے حج نہیں ہو رہا، یہ جو مہر ہے یہ اس کے ساتھ ملے تو حج ہو جائے گا، مہر مانگ کر حج پر جانا واجب. ہاں اگر شوہر نامعقول ہے، دہی نہیں رہا مہر، یہ پھر الگ مسئلہ ہے، تو مجبوری ہو، لیکن مانگنا واجب. اور اگر اب مسئلہ میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں، بڑا مشکل مسئلہ، اگر شوہر کے مال میں سے بغیر اس کے پیچھے اتنا پیسہ نکال سکتی ہو، پہلے مانگ لو، شوہر کہہ رہا میں نہیں دیتا ہوں، جہاں جو کرنا ہے کر لو، تو پھر کچھ اور ٹرکس بھی ہے، وہ بعد میں پوچھ لیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ میں بتاؤں حج کے لیے، حج تو کوئی نہ کرے اور یہ ٹرکس نہیں اور کام آ جائے، لیکن تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا. اتنے جملوں تو واجبات، اچھا سارے مسئلے واجبات کے، بلکہ بات پرانے مہاراجے ہیں تو اس میں ایک لفظ اور بڑھا دیا تھا جسے میں کہنا نہیں چاہتا، کہ اگر مہر کی ڈیمانڈ کی وجہ سے سیپریشن ویپریشن کی نوبت آ جائے، بس پرانے مہاراجے کہتے تو ہو جانے دو. خیر ابھی اتنا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی وہ رقم شوہر کا قرضہ ہے، بیوی نہیں مانگنا چاہتی، اپنا اپنے کاموں میں نہ مانگے وہ دوسری بات، لیکن اگر واجبات آ گئے تو ماننا پڑے گا. شوہر نہ دے اور کوئی طریقہ نہ ہو لینے کا تو الگ بات. بلکہ ابھی کتنے بلکے آئیں گے، ابھی آگے جا رہے ہوں گے، بلکے 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 بلکے، تو بس یہ آخری بلکے ہیں شاید. یہاں تک ہے مسئلہ کہ جہاں جینیئر ریزن ہے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا، یہ میں اونلی فار دا سیک آف نالج بتا رہا ہوں، شاید اتنا پریکٹیکل نہ ہو. آپ نے کسی کو قرضہ دیا $5,000، ہیں ایسے لوگ تو مثلا پاکستان میں اپنے بھائی کو مکان بنانے کے لیے دیا ہوگا، والدین کو بزنس کے لیے دیا ہوا، اور جو ڈیٹ ہے اس کی اس سے طے ہے کہ 5 سال بعد واپس کرنا، ابھی ڈیٹ نہیں آئی. لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی مارکیٹ میں مل جاتی جو کہتی ہے کہ میں یہ لون خرید رہا ہوں، $5,000 ہے، میں $4,500 میں تمہارا لون خریدتا ہوں، یعنی تم اس سے $4,500 لے لو، بعد میں جب ملے گا تو یہ میں وصول کروں گا، یہ سود بھی نہیں ہے، جائز ہے نارمل سرکمسٹانسز میں حج کے لیے تو واجب. اس کو کہتے ہیں قرضہ بیچنا، کہ اپنا قرضہ بیچ کر پھر آپ حج پہ جائیے. اگر یہ کہیں مسئلہ پیش آ رہا ہے، میں نے کہا نا کہ فار دا سیک آف انفارمیشن یا نالج ہے، اہمیت حج کا اندازہ. تاریخ شیعہ کی اہم ترین مراجع میں سے ایک ہے شہید شہدا کے ابو شہدا، جس خاندان نے اتنی شہادتیں صدام کے زمانے میں دی ہیں، سرکار آیت اللہ نظمہ آغاز سید محسن الحکیم، کیا شخصیت، کیا پرسنالٹی، بے تاج کے بادشاہ، انہی کی بادشاہت نے صدام اور بکر کے سینے پہ وہ داغ لگائے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ حکومت ہماری ہے, نام ان کا چلتا, موقع ملتے ہی ہم تشیعوں پہ وار کریں گے. چنانچہ ان کی موت کے بعد پھر اس نے بھرپور انتقام لیا. اس خاندان کے 72 نوجوانوں کو ایک دن میں شہید کر کے سب کے سر کاٹ کر آغا محسن حکیم کے وارث یوسف الحکیم کے سامنے تخت میں رکھ کے پیش کیے گئے. یہ 1857 کے انگریزوں کے وہ میٹرنیٹو یا جنگ آزادی کی بات نہیں کر رہا, کہ 100 سال پہلے کی بات ہے, 20 سال پہلے کی بات, اس دور کی بات. لیکن آغا محسن حکیم کا ایک طریقہ ہر ایک کو پتا, کیونکہ ان کے 9 بیٹے تھے, الحمدللہ سب مستحق تھے. جیسے ہی کسی بیٹے کی شادی کرتے تھے 60 دینار مہر ہوتا تھا ان کے خاندان کا, اور کہتے تھے مہر جو ہے یہ فوراً دینا. بہو کو مہر دلواتے تھے, اور مہر جیسے ہی بہو کے پاس گیا اس کے خسر میں جو مرجع تشیع ہے فوراً مسئلہ بتا دیا کہ اب یہ مہر کہیں خرچ نہیں کر سکتے, تم نے حج نہیں کیا, تمہاری حیثیت ہو گئی حج کی. اتنے محترم گھرانے کی عورت اکیلے حج میں کیسے گیا؟ تو 60 دینار 50 کے اندر 2 آدموں کے حج کے لیے کافی تھا. کہا تم اکیلے حج پہ نہیں جا سکتی اور حج تم پر واجب, اور مالی اعتبار سے اس قابل ہو کہ کسی اور کو اپنے حج میں لے جا سکتی شوہر کو, تو تم پر واجب ہے کہ اپنے ساتھ شوہر کو لے کے جاؤ. مسئلہ بنا کہ ایک عورت پہ حج واجب ہو جائے, وہ اکیلے حج پہ جانے کے قابل نہ ہو, اگر اس کی حیثیت نہیں ہے کسی ہیلپر کو لے جانے کی, ختم ہے. لیکن اگر اتنی حیثیت ہے کہ کسی اور کو لے جا سکتی ہے, چاہے شوہر ہو چاہے بھائی ہو چاہے باپ, تو یہ بھی واجب. آغا محسن حکیم کے 9 بیٹوں نے جو ہر ایک مستحق حج کیا, اور ہر ایک نے حج کیا اپنی بیوی کی رقم سے, بیوی کی وہ رقم جو اسے محل میں ملی تھی. یہ بالکل ہمارے سامنے کی بات ہے. دبئی میں آج بھی حجت الاسلام مولانا صادق علی شاہ صاحب ہیں, حسینیہ زہرا کے پیش نماز, وہ آغا محسن حکیم کے ہاں ٹرانسلیٹر تھے, اردو اور انگریزی مسائل کو عربی میں منتقل, ان کے سامنے کی بات. یہ ہے اہمیت حج تشیعوں کے پاس. محترم گھرانے کی خواتین, مہر دلوایا, حج واجب کیا, ایسا حج کے شوہر کو لے کے جانا, یہ پورا ایک سال آپ کے پاس ہے. حج ابھی گزر گیا, آئندہ حج پہ سوچئے. کھانے کی میز کے اوپر یہ سارے مسائل جھاڑ کے نہ پھینک کے جائیے گا, ذرا غور کیجیے. میں نے بہت وقت آپ کو لے لی, کوشش یہی کی کہ بیچ میں ذرا سی لائٹ گفتگو ہوتی رہے, پھر بھی موضوع ایسا تھا کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھی. دنیا کا ہر مسلمان حج کو نظر انداز کر سکتا, جس کے مولا کی ولادت گاہ خانہ کعبہ ہے, اور جس کے آقا اور مظلوم آقا حج کے اور خانہ کعبہ کے احترام کو بچانے کے لیے کربلا آباد کیا, وہ کبھی حج کو نہیں چھوڑ سکتا. حج ہمارا ماضی بھی ہے, حج ہمارا فیوچر بھی ہے. اس لیے کہ جس دن کے انتظار میں ہم دن اور رات گزار رہے کہ آقا اور مولا ظاہر ہو جائیں, الاجل اجل اللہ اجل اللہ, تو یہ اجل اللہ ہم کو کہاں لے کے جائے گا؟ وہ اسی خانہ کعبہ میں آئیں گے اور جسٹ آفٹر حج آئیں گے, اور وہیں سے آواز دیں گے. جو خوش قسمت اسی سال حج پہ گئے ہوں گے وہ وہیں امام کی آدمی کو جوائن کریں گے, اور جو اپنے وطن میں ہوں گے وہ کھینچ کے, جس طرح میگنیٹ کی جانب کھینچ کے لوہا جاتا, مومنین کرام کھینچ کے خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے. تو ایک مرتبہ جا کے اپنا فیوچر دیکھ کے آ جائیے, یہ خانہ کعبہ کی عمارت پہچان دیجئے, جہاں آپ کو پھر آنا ہے جب آپ کے زمانے کا امام یہاں سے آپ کو آواز دے گا. ابھی سے جا کے زیارت کر لیجئے, ابھی سے جا کے اس کو دیکھ لیجئے, شیطانی وسوسے اور ورغلانے کو دور کیجئے. یہ یاد رکھیے کہ حج وہ واجب ہے جو فوری واجب کا, جس سال حیثیت اسی سال آپ کو جانا. کھانا فوری واجب ہے کہ نہیں؟ اتنی لمبی تقریر کے بعد تو فوری واجب. اس لیے میری گفتگو اختتام کو پہنچی, پروردگار تجھے میرے مظلوم آقا سرکار امام حسین کے سفر کربلا کا واسطہ. ہم میں سے ہر مومن اور مومنہ کربلا بھی, چارگاہ معصومین کی ساری زیارتیں بھی, اور جلد از جلد حج بیت اللہ کی سعادت کی توفیق عطا فرما. پروردگار عید اور حج کی خوشیوں کا واسطہ, اور کربلا میں اہل بیت کے مصائب کا واسطہ, تمام صاحبان ایمان خصوصاً پاکستان اور افغانستان کے مظلوم صاحبان ایمان, اور پنجتر سینٹر میں آج جو مومنین اور مومنات ہیں, ان سب کو, ان کی اولادوں اور گھروں اور حصول رزق کے ذرائع کو دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے ان کے رزق کی پریشانی دور فرما, جنہیں اولاد کی کوئی پریشانی ہے, بعض بے اولاد, بعض بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ, بعض اولاد کے جاب کا مسئلہ, بعض کے یہاں اولاد کے بگڑنے کے امکانات کا مسئلہ, خدا بندہ جس کو اولاد کا جو بھی مسئلہ, لیلہ کے اکبر اور رباب کے اصغر کا واسطہ مومن کو اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے قید کا واسطہ. ایک برادر محترم اس مجمع میں ہے, افغانستان سے تعلق ہے, انہوں نے کہا کچھ بے گناہ افغانی شیعہ مومن قید میں ہیں یہاں, خدا بندہ ان کو پاکستان کی جیلوں میں جو جو بے گناہ صاحبان ایمان فقط جرم اہل بیت میں گرفتار کیے گئے, اور دنیا بھر میں جتنے بے گناہ مسلمان اور مومن اور مومنات ہیں ان سب کو رہائی دلوا, اور خدا بندہ ہماری یہ پریشانی اور ہر پریشانی کو ہمیشہ ہمیشہ ختم کرنے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آپ کو یہ عید الاضحیٰ بہت مبارک, ازہد مبارک, ایسی بے شمار عیدیں. پروردگار آپ سب کو مزید نصیب کرے آپ کی اور آپ کی اولاد کی سلامتی کے ساتھ. مگر ہماری اصلی عید ظہور امام ہے اور جس کے لیے دعا کر, اور اس بدھ کو آنے والی عید غدیر ہے جس کے روزے کو یاد رکھیے گا, اس کے مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سو سال کے حج اور سو سال کے عمرے کا ثواب اور ساری زندگی کے گناہوں کی معافی, اور ریت کے ذرے اور پانی کے قطروں کے برابر جتنے ہیں نیکیاں اس کو ملتی ہیں جو غدیر کے دن قضا روزہ رکھے یا سنت روزہ رکھے. آئیے صاحب غدیر کو یاد کرتے ہوئے اس کے مظلوم بیٹے کو سلام کریں, یعنی زیارت.